أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العظيم. وہی رکوع ہے جس کی گزشتہ بھی تلاوت کی گئی تھی. اس میں چند مضامین تھے اس کی وجہ سے اس کو پھر دوبارہ میں نے تلاوت کیا ہے جو سنانے کے تھے. پہلے ان آیتوں کا ترجمہ تھوڑا سا اور اس کا مطلب, پھر اس کے بعد جو جن مضامین کا میں نے ذکر کیا ہے ان کا مذاکرہ کرتے ہیں. حق تعالی شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ان کا رشد اور ان کی ہدایت عطا فرما دی تھی اور ہم ان کو جانتے تھے. ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو جان کر دیتے ہیں. وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب انہوں نے اپنے ابا سے اور اپنے قوم سے کہا یہ کیا بت ہیں جن پر تم نے سہارا لگایا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا کو، بابا دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد کو ہم اچھا سمجھتے تھے، ان کے فعل کو بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تحقیق کہ تم اور تمہارے ماں باپ، تمہارے بابا دادا، یہ سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کوئی واقعی بات کہہ رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، واقعی بات کہہ رہا ہوں، تمہارا رب اور آسمانوں اور زمینوں کا رب جو ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جو ان کا فاطر ہے، اور میں اس پر گواہ ہوں، یعنی میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی، میں خود ہی اس بات کا گواہ ہوں، میری گواہی یہی ہے، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی چال چلوں گا۔ اس کے بعد میں کہ تم ان سے پھر کر جاؤ گے، یعنی جب یہاں سے تم جاؤ گے کہیں ان سے، ان کے پاس سے ہٹ کر، تو میں ان کے ساتھ کوئی چال چلوں گا۔ چنانچہ ابراہیم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سوائے بڑے کے جو ان بتوں کا بڑا تھا، ان بتوں میں جو بڑا تھا وہ اس کو چھوڑ کر سب کے انہوں نے ٹکڑے کر دیے، چورا بنا دیا تاکہ وہ اس کی طرف واپس ہوں۔ اس کی طرف واپس ہوں کا کیا مطلب ہے؟ الہی میں اس کی سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین نے تین باتیں کہیں۔ ایک تو یہ بات کہی کہ اس کی سے مراد وہ باب ہے، سب ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ ایک نہیں ہے، تو اس کو آ کے پوچھے کہ بھائی بت کا کام تو حفاظت کرنا ہوتا ہے، تو تو بڑا تھا، تو کیا کر رہا تھا؟ اور جب دیکھیں گے کہ وہ نہیں بول سکتا کچھ بھی، تو پھر اس وقت ان پر حقیقت حال کھلے گی کہ بھائی بیکار ہے، خامخواہ ان کو ہم نے پوجا ہوا ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس سے مراد ہی سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ وہ ان کی طرف واپس ہوں اور ان سے گفتگو کریں تو یہ ان کو کھول کے سمجھا سکیں۔ اور تیسرا مطلب اس کا، اس ہی کا یہ بھی لکھا ہے کہ تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو سکیں، کیونکہ بتوں کو توڑ کر ان کو اللہ کی طرف دعوت دینے کی سہولت ہو جائے گی۔ غرض یہ ہے کہ یہ ہوا، لوگ واپس ہوئے اپنے جس جگہ وہ جانا جایا کرتے تھے، عید کے دن وہاں سے واپس ہوئے، واپس ہو کے سب سے پہلے اپنے بت خانے میں ان کو جانا تھا، سجدہ کرتے بتوں کو جا کے، پھر اس کے بعد اپنے اپنے کام میں لگتے۔ جب آیا انہوں نے تو دیکھا حال برا ہے، یہ سب بین سطور میں ہے، یعنی انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ اس کے بعد کا جملہ یہ ہے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کہنے لگے کس نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، یہ کس نے کر دیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، وہ تو بڑا ہی ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک نوجوان کو جو ان کا ذکر کر رہا تھا، جس کا نام ابراہیم ہے، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ان کا تذکرہ کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سامنے یہ بات نہیں کہی تھی، مشہور یہی ہے، ایک کے سامنے کہی تھی، اس نے جا کے نقل کر دی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کے بارے میں کہ وہ ان کا ذکر کر رہا تھا۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، لوگوں نے کہا کہ اس کو لاؤ سب لوگوں کے سامنے موجودگی میں، تاکہ لوگ مشاہدہ کریں۔ یشہدون کے ترجمے میں بھی دو تین باتیں لکھی ہیں، تاکہ مشاہدہ کریں کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، سب کو پتہ چل جائے۔ اس کا قائل جو ہے وہ نمرود کو بتایا گیا کہ اس نے کہا کہ میں اس کو جو سزا دوں گا تو ساری دنیا دیکھے گی، اس لیے اس کو لاؤ سب کے سامنے۔ اور بات کہتے ہیں کہ یشہدون کا مطلب ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے ہم اس بات کو سنیں اور وہ خود ہی موجود ہوں اور گواہی دے کہ واقعتاً یہ آدمی ظالم ہے، اور ان کی گواہی کے بعد ہم اس کو سزا دیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم بے قصور کو نہیں سزا دے رہے بلکہ قصوروار کو سزا دے رہے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، وہ نہیں ہوتا، جو ضروری بات خود سے سمجھنے کی ہوتی ہے وہ نہیں بولی جاتی۔ جب لایا گیا، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے کیا تم نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ہے ابراہیم؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے. بل فعلہ کبیرہم ہذا, ان کے اس بڑے نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون, پوچھو تم ان سے اگر یہ بولتے ہیں تو. جن کو توڑا گیا ان سے پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے توڑا, یا جس نے نہیں توڑا ہے جو کھڑا ہوا ہے اس سے پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو اس نے کیا ہے. فرجاؤ الی انفسہم, وہ اپنے گریبان میں جھانکنے لگے اور کہنے لگے تم ہی قصوروار ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا, لاجواب ہو گئے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے ابراہیم کہ یہ بولتے نہیں. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو پھر کیا عبادت کرتے ہو تم اللہ کے علاوہ ایسوں کی جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. وہ خود اپنا کچھ بچاؤ نہیں کر سکتے, بول نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے. افل لکم, اف ہے تم پر. ولما تعبدون من دون اللہ, اور ان پر بھی اف ہے جو اللہ کے علاوہ تم نے کھڑے ہوئے ہیں بت. تم سمجھتے نہیں اس بات کو کہ یہ لوگ یہ لائق عبادت نہیں ہوتی چیزیں. لوگوں نے کہا کہ حرقو ہو, جلاؤ اس کو. ونصروا آلہتکم, اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. اگر تم اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہو وہ شدید قسم کی, تو وہ شدید سزا دو اس کو اور اس کو جلا دو. ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا اس کا ذکر نہیں ہوتا قرآن پاک میں. قرآن پاک میں جب واقعہ ہوتا ہے تو واقعہ چونکہ برائے واقعہ سنانا مقصود نہیں ہوتا, تو جو غیر ضروری بات ہوتی ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے اس میں سے. جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ فرما رہے ہم نے کہا, پھر درمیان کا جو حصہ ہے وہ خود بخود سمجھنے کا ہوتا ہے. یہ ایک ترجمہ کرنے کے بعد بولتا ہوں. قلنا یا نار کونی برد و سلام علی ابراہیم, ہم نے کہا اے نار اے آگ تو ہو جا تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر. ان سب لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ میں ایک چال چلی تھی اور ان کے خلاف تدبیر کی تھی, ہم نے ان کو نقصان اٹھانے والا بنا دی. فجعلنا ہم الاخسرین, کاٹا انہی کا ہو گیا. اور نجات دی ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو جو ان کے بھتیجے تھے, ایسی زمین کی طرف جانے کی ہدایت کرتے ہوئے جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں سارے عالم والوں کے لیے. اس زمین کی طرف ان کو ہجرت کا حکم دے دیا کہ تم وہاں چلے جاؤ. پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا اور پھر ان کو مزید یعقوب بھی عطا کیا. اسحاق کی تو انہوں نے دعوت دعا کی تھی, اولاد کی دعا کی تھی تو وہ دے دی, یعقوب کی نہیں کی تھی ہم نے خود ہی دے دی. نافلہ کا مطلب یہ ہے مزید یعقوب بھی ہم نے ان کو دے دیا اور ہم نے ان سب کو نیک بنایا. یہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ ہم نے انہیں صالح بنایا تھا اور ہم نے ان کو امام بنایا جو لوگوں کی ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم کے موافق. اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی تھی اچھے کاموں کے کرنے کی, نماز کے قائم کرنے کی, زکوٰۃ کی ادا کرنے کی, اور یہ سارے ہماری عبادت کرنے والے تھے. یہ ترجمہ ہے اس کا. جو مضمون میں نے یہاں بھی مجھے یاد آیا تھا وہ یہ تھا کہ عربی قاعدے کے اعتبار سے جو الفاظ ہوتے ہیں, الفاظ کے اوپر جو اس کے معنی کی رہبری دلالت ہوتی ہے اس کو دلالت کہتے ہیں. الفاظ سے جو معنی سمجھ میں آتے ہیں اس کو دلالت کہتے ہیں. یہ چار قسم کی ہوتی ہے. لفظ میں کیا لکھا ہوا ہے یہی کافی نہیں ہوتا بہت مرتبہ. یہ اس وجہ سے میں سنا رہا ہوں کہ پتا چلے کہ قرآن اور حدیث سے روشنی لینا اور اسے بات نکالنا اس کی بڑی اہمیت ہے, اسی میں بڑی نزاکتیں ہیں. ایک ہوتی ہے عبارت النص, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے بات لائی گئی اور اس میں وہ بات بولی گئی ہے. اور ایک ہوتی ہے دلالت النص, اس مقصد کے لیے بات نہیں لائی گئی, بات تو کسی مقصد کے لیے لائی گئی لیکن اس میں سے دوسری بات ایک اور نکل رہی ہے. جو بات نکل رہی ہے اس کے لیے وہ بولا نہیں گیا ہے لیکن جب بہت بولا جاتا ہے تو اس میں سے خود بات ہوتی ہے کہ اچھا یہ بات اس پر بھی دلیل ہے. یہ جو چار شادیوں کا مسئلہ ہے, کیونکہ قرآن پاک میں صاف یہ نہیں ہے کہ تم ایک دو تین چار کرو, بلکہ دلالت النس میں ہے. یہ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یتیم بچیوں کی حفاظت کرو, ان کی پرورش کرو, اور اگر ان پر تمہیں زیادتی کا گمان ہو تو جو تم کو اس میں سے اچھے لگ جائے ان کی تم شادی کر لو, ایک دو تین چار تک کی. تو ایک مرد کو چار شادیوں کی اجازت ہے, بولنے کے لیے نہیں ہے وہ عبادت وہاں پہ. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو بولنے کے لیے ہے بات وہاں پہ, مگر اس میں جب چار تک کی اجازت دی گئی ویسی ہی, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چار تک کی اجازت ہے, اس کو دلالت النس کہتے ہیں. نس جب بولیں گے نا, نس کا لفظ نون سواد ہے, یہ لفظ نس. نس جب بولتے ہیں تو اصلی عبارت کو بولتے ہیں, قرآن پاک کی عبارت کو, یعنی الفاظ کو, یا حدیث شریف کے الفاظ کو نس کہتے ہیں. آپ نے علماء کی زبان سے سنا ہوگا کہ نصوص کی دلالت یہ ہے, نصوص میں یہ ہے. تو جب سمجھنا کیا بولنا چاہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف کے الفاظ یہ بتاتے ہیں, حدیث شریف کے الفاظ یہ بتاتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے اشارت النس, تیسری چیز ہوتی ہے کہ نہ تو اس کے لیے بات بولی گئی, نہ وہ لفظوں سے اس پر دلالت ہو رہی ہے, لیکن اس میں اشارہ ہے اس بات کا. وہ ان سب چیزوں میں نہیں جاؤں گا, بولے بہت لمبی ہے بحث وہ, لیکن جو بات اس میں سے عرض کرنے کی تھی وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. چوتھی چیز جو ہے وہ اقتضاء النس ہے. اقتضاء النس اس کو کہتے ہیں کہ نس کا تقاضا ہے, بات کا تقاضا ہے کہ اس کے بعد یہ ہے اس میں. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ اس میں تو نہیں ہے, قرآن پاک کے الفاظ میں نہیں رہے گا کچھ بھی, حدیث شریف کے الفاظ میں کچھ بھی نہیں رہے گا, کچھ نہ ہوگا اس میں سے. لیکن اس کے بغیر آپ قرآن شریف کی بات کو صحیح کر ہی نہیں سکتے, حدیث شریف کی بات کو صحیح کر ہی نہیں سکتے. اور وہ لکھی ہوئی بھی نہیں ہوتی, بولی ہوئی بھی نہیں ہوتی. بہت سے مسائل اس سے متعلق ہوتے ہیں, لازمی ہوتے ہیں وہ اس کے, اس کو اقتضا کہتے ہیں. اقتضا مانے تقاضا. اب آپ اس واقعے کے اندر دیکھیں گے تو بہت سے اقتضاء النس ہیں. اب جیسے مثلا انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ جلا دو ان کو, اور اللہ نے فرمایا تو پھر ہم نے آپ کو ٹھنڈی کرنے کا حکم دے دیا. انہوں نے کہا جلا دو, پھر ہم نے آپ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا. اس کے درمیان میں آپ بولیں گے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے جلایا ہوگا, اس میں تو ہے نہیں. انہوں نے آگ جلائی, انہوں نے لکڑیاں جمع کی, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا, یہ نہیں ملیں گا آپ کو قرآن پاک. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسا کرتے ہیں, ربی ارنی کیف تحیی الموتا, اللہ نے فرمایا کہ کیوں یہ سوال کیوں کر رہے ہیں, کیا ایمان نہیں رکھتے ہماری بات پہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم زندہ کریں گے مردوں کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, ایمان کی تو کوئی بات نہیں ہے, ایمان تو میں رکھتا ہوں. نبی یہ سوال جو آپ اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ ابراہیم کا ذہن کیا تھا اصل میں, بلکہ شک تو نہیں تھا ان کو, نہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا شک کا جواب دینا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کو شک کا جواب مانگنا ہے. ان کے قصے کو جاننے والوں کو جو شک ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ سوال جواب ہے. کہ کیا ایمان نہیں رکھتے آپ؟ تو ابراہیم فرمایا کہ ایمان کیوں نہیں رکھتا, ایمان تو رکھتا ہوں, ولیکن لیطمئن قلبی, لیکن تسلی چاہتا ہوں, ہے کچھ میں دیکھنا چاہتا ہوں پتا کیسا یہ کام ہے. ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام تھا, صاحب ناز تھے. جب آدمی اگر کسی کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے تو پھر اس کا نخرا بھی ہوتا ہے, تھوڑا اٹھایا جاتا ہے اس کو. تو ابراہیم کیسے تھے معلوم ہی سب کو, ابراہیم نے کیا کچھ نہیں کیا اللہ کے لیے, جو ان سے ہو سکتا تھا وہ کیا. تو اس لیے اللہ پاک کو انہوں نے کہا کیسا دکھاؤ, حالانکہ اللہ پاک تو غنی ہے, بے نیاز ہے, ان کو نہیں ہے کسی کو اس طرح جواب دینے کی ضرورت کہ وہ کسی کو اس طرح کے سوال کا جواب دیں, مگر اپنے ہیں, محبوب ہیں ابراہیم علیہ السلام, قلیل ہیں. جب کہا کہ ولا کے لیے تمہیں ان میں قلبی تو فرما چھوا ہے, آپ کہہ رہے ہو تو دکھا دوں گا, تمہارا تو میرا معاملہ دوستی کا ہے, خلیل دوست کو کہتے ہیں. تو فرمایا فخر دربا تم میں نقطۂ, چار پرندے پکڑ لو, فصر ہن الیک, اور ان کو مانوس کر لو اپنے سے, یعنی اجنبی نہ رہ, عادت ڈال لو اپنی, مرغیاں پالنا. عام کسی مرغی کو آپ بلائیں وہ نہیں آئے گی, گھر والا بلائے گا وہ آ جائے گی. عام بکری کو آپ بلائیں وہ نہیں آئے گی, گھر والا آواز دے گا آ جائے گی, آدھی ہو جاتا ہے. مانوس ہونے والے جو جانور ہوتے ہیں وہ آدھی ہونے کے بعد ہی آپ کے آدھی ہوتے ہیں, بلکہ بغیر بولے کے بھی آ جاتے ہیں آپ کے پاس. آپ کے گھر میں نہیں, آپ کے گھر میں نہیں, جس کی بکری ہے اس کے گھر میں بکری جاتی ہے, جس کی مرغی ہے اس کے گھر میں مرغی جاتی ہے. تو فصل ہونے لے کا یہ مطلب ہے کہ ان کو مانوس کر لو. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر اس کے بعد اس کے ان کے ٹکڑے ان کے اجزاء جو ہیں وہ پہاڑوں پہ رکھ دو. ایک پہاڑ پہ بھی نہیں، کئی پہاڑوں پہ رکھ دو. اب مانوس بناؤ، مانوس بنا کے ان کے اجزاء رکھو. بغیر کاٹے کے کیسے رکھتے اجزاء؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکڑا، پھر ان کی عادت بنائی، ان کو مانوس کیا اپنے سے، پھر ان کو ذبح کیا، پھر ان کو کاٹ کے اس کے ٹکڑے بنائے. اس کے بعد میں اس کے پاس لے کے رکھیں گے نا بھائی، اس کے اجزاء لے کے رکھیں گے. یہ درمیان کی کہانی نہیں ہے. اب کوئی بحث کرنے لگے کہ قرآن میں کہاں ہے ابراہیم علیہ السلام نے پکڑا تھا چار پرندوں کو، ابراہیم علیہ السلام نے جناب ان کو مانوس کیا تھا، ان کو پالا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے ملائے تھے. یہ تو کہیں بھی نہیں ہے قرآن پاک میں، واقعتاً نہیں ہے، مگر ہے اور واقعتاً ہے، اور ایسا ہے کہ اس کے بغیر بات بن ہی نہیں سکتی. بغیر پھر کیوں؟ اس واسطے سمت ہونا، پھر بلانا ان کو، ان کے اجزاء کو پہاڑوں پہ رکھو، پھر ان کو پکارو، کیونکہ وہ تم سے مانوس ہو چکے ہیں. یہ اتینا کا سایہ، ہر پرندہ اپنے اپنے جسم سے جڑ کے تمہارے پاس آ جائے گا. عالم ان اللہ عزیز الحکیم، اور جان لو اس بات کو کہ اللہ پاک غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، اللہ پاک نے وہ فرمایا. تو کیا یہ صرف بات ہوئی تھی یا پریکٹیکل ہوا تھا؟ ہوا بول کے تو نہیں ہے نا، اور سب جانتے ہیں کہ ہوا. اس کو اقتضا کہتے ہیں، یہ اقتضاء النص ہوتا ہے، بات کا تقاضا ہے یہ. تو قرآن پاک میں بہت جگہوں پر ہے اقتضاء النص، اور حدیث میں بھی بہت جگہوں پر ہوتا ہے. بہت سی قسمیں ہیں مسئلے نکالنے کی. ایک قسم یہ بھی ہے، میں بتاؤں، اشارت النص سے بھی مسئلے نکلتے ہیں، دلالت النص سے بھی نکلتے ہیں، اقتضاء النص سے بھی نکلتے ہیں، عبارت النص سے تو نکلتے ہی نکلتے ہیں. عبارت النص کا مطلب ہوتا ہے بات اسی کے لیے کہی گئی، اس بات کے لیے بات کہی گئی، اس کو عبارت النص کہتے ہیں. اس واقعے کے اندر اللہ پاک واقعہ کیوں سنا رہے ہیں؟ اللہ پاک واقعہ ہم سب کو، مسلمانوں کو، اس لیے سنا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول ہیں، اور رسولوں کے ساتھ اللہ پاک کی خاص مدد ہوتی ہے، اور رسولوں کے ماننے والوں کے ساتھ اللہ پاک کی خاص مدد ہوتی ہے، اور رسول جو ہیں، پیغمبر جو ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. وہ اپنی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ اپنی طرف لوگوں کو اپنے بندے نہیں بناتے کہ میری عبادت کرو. توحید کا مضمون اس میں ہے، رسالت کا مضمون ہے کہ ہم پیغمبر بناتے ہیں، پیغمبروں کا ایک نظام ہے ہمارا. جس مقصد کے لیے سنایا جا رہا ہے، توحید کے مضمون کو سمجھانے کے لیے سنایا جا رہا ہے، رسالت کے مضمون کو سمجھانے کے لیے سنایا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے مضمون کو، کہ اللہ اپنے بندوں کی، اپنے محبوب بندوں کی کیسے سنتا ہے، وہ سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے. اور چوتھے یہ کہ جتنے پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں. ان کی حیثیت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ خدا کے بیٹے بن جائیں، خدا کے بھائی بن جائیں، خدا کے رشتے دار ہو جائیں، خدائی میں شریک ہو جائیں، ویسے نہیں ہوتی ان کی حیثیت، بلکہ وہ بندے ہوتے ہیں. تو پیغمبر بندے ہوتے ہیں، خدا نہیں ہوتے. یہ وہ مضامین ہیں جو سب واقعے کے اندر ہیں رکھے ہوئے، اور بھی ہوں گے، سوچیں گے آپ تو اور بھی بہت سے سمجھ میں آ جائیں گے. اس میں واقعے کی ترتیب کیا ہوئی تھی وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، بہت مرتبہ سنتے ہی رہتے ہیں اس بات کو. یہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ مختلف انداز میں بیان کیا ہوا ہے، اور چونکہ وہ کرتے ہی تھے یہ کام پیغمبری، اور جناب تبلیغ کرنا، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، خود توحید پر رہنا قائم، اور لوگوں کو شرک سے توبہ کرانا، شرک سے بے تعلقی کا اظہار کرنا، یہ چلتا ہی رہتا تھا. تو واقعات بہت سے قسم کے ہوئے ہیں، ایک واقعہ اس میں سے یہ بھی ہوا ہے. سن بتوں کے اوپر اعتراض کرنے کے سلسلے میں پہلے تو انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی یہ جس پہ سہارا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا چکر ہے تمہارا؟ یہ لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کا چکر بس یہی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، باپ داداؤں کے طریقے کے مطابق ہیں. قرآن پاک اس مضمون کو بہت جگہوں پر دہراتا ہے کہ باپ داداؤں کے طریقے کا حوالہ نہیں دینا جب حق کا معاملہ آ جائے. باپ داداؤں کے طریقے کا حوالہ نہیں دینا، اس میں اجازت ہے حوالہ دینے کی، اگر باپ دادا حق پر ہوں، یعنی وہ دلیل پر ہو, دلیل کے ساتھ انہوں نے کوئی بات کہی ہو تو وہ باپ دادا کی وجہ سے نہیں مانی جاتی, دلیل کی وجہ سے مانی جاتی ہے. چنانچہ قرآن پاک میں دوسری جگہ یہ مضمون ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کے طریق پر ہوں, یعنی توحید پر ہوں. باپ دادا کا بالکل حوالہ دینا ویسا نہیں ہے, لیکن جس کی دلیل, جس بات کی دلیل نہیں ہے اس میں باپ دادا کا حوالہ دینا یہ صحیح نہیں ہوتا. صرف ان کا کسی طریقے کا عادی ہونا, کسی طریقے کا رواج ہو جانا یہ کافی نہیں ہوتا اس بات کے صحیح ہونے کے لیے, کیونکہ بہت سی غلط چیزوں کا بھی رواج ہو جاتا ہے معاشرے میں, بہت سی غلط چیزوں کا, اور ایسا رواج ہوتا ہے کہ دھیان میں نہیں جاتا اس بات کی طرف, اب ایک دم فیمس ہو جاتی ہے چیز. جتنے رسوم ہیں, جتنے رواج ہیں, جتنے طور طریق ہیں, اس میں ایسی چیزیں بہت آتی رہتی ہیں. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں. ہمارے بچپن میں قرآن شریف پڑھانے کا طریقہ یسرن القرآن تھا. آپ لوگوں نے بھی یسرن القرآن پڑھی ہوگی, لی بیتے سے جی مائقے, یعنی عربی کو اردو میں پڑھنا. اس زمانے میں عربی کو اردو میں پڑھاتے تھے, بیتے سے جم ہے خے دال دال رہے دے سین شین سواز وقت ویز ہوئے, یہ تو اردو ہی ہوئی نا, اس کو تو عربی نہیں بول سکتے, اردو میں پڑھاتے تھے. اچھا جب بات کرتے تھے تو یہ بولتے تھے کہ بھائی اسی عربی سے کیوں نہیں پڑھاتے, بھائی صحیح الفاظ کیوں نہیں سکھاتے, یہ تو چھوٹا بچہ ہے, چھوٹے بچے کو کہاں سے آ جائے گا بھائی یہ سارا, انہیں تو جیسا ابھی حروف کی پہچان ہو جائے اس کو بعد میں صحیح ہو جائے گا اس کا مخرج جہاں سے یہ لفظ نکلتا ہے, یہ بات کہی جاتی تھی. کامن تھی یہ بات, بڑوں میں بھی, بڑے بھی ایسے ہی, چھوٹے بھی ایسے ہی, بڈھے بھی ایسے ہی پڑھاتے تھے, بڈھیاں گھروں میں ایسے ہی پڑھاتے تھے, ملزا بھی ایسے ہی, ہم نے بھی ایسے ہی پڑھاتا تھا. پھر تجوید بعد میں پڑھی ہم لوگوں نے, ہمارے بچپن تک وہی رواج تھا ہمارے دکن میں تو, حیدرآباد میں. اچھا بچپن میں تو اس کو سکھا دیا اردو سے بغیر تجوید کے, چونکہ وہ چھوٹا بچہ ہے, اور بچپن میں اس کو بولے تو صحیح کر بولتا, انہیں بولتا یہ بڈھے طوطے کی زبان تھوڑی پلٹتی ہے, تو بچپن طوطے کو شروع سے ہی بلوانا پڑتا ہے, بعد میں لا کے بولنے لگا تو نہیں بولتا انہیں. جب ایک مہینے کے, دو مہینے کے, تین مہینے کے بچے ہوتے ہیں وہ الگ ملتے ہیں بات سکھانے کے, گھر کو لے جا کے جو سکھا لیا وہ سیکھ لیتا ہوں, بڑا ہو گیا نہیں تو زبان میں پلٹتی. تو پوری عمر جو ہے بغیر تجوید کے پڑھنے کی عادت تھی. کوئی ایک آپ قاری صاحب پورے شہر میں ہوتے تھے, وہی جلسوں میں تقریرات کرنا بھی ان کا کام تھا, وہی قاری صاحب بول کے مشہور ہوتے تھے. قاری صاحب بول دیے تو نام بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ شہر میں کون سا قاری صاحب, ایک ہی ایک آدھ دو رہتے تھے بس. بعد میں ایک نظام وجود میں آیا, وہ یہ ہے کہ شروع سے بچے کو تجوید سے پاؤ, شروع سے اس کو ہا نکالنے لگاؤ, شروع سے اس کو رال نکالنے لگاؤ, شروع سے اس کو سا نکالنے لگاؤ, شروع سے اس کو آئین نکالنے لگاؤ. جتنے مخارج ہیں بہترین پڑھ رہے ہیں بچے ماشاءاللہ سے. صدی, ایک صدی سے زیادہ کا ٹائم ایسا گزرا ہے اپنے ہندوستان پاکستان کے لوگوں پر کہ جن کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ چھوٹے بچے کو تجوید سے پڑھا سکتے ہیں. ایسا پنپتی ہے غلطی, بڑے چھوٹے, پڑھے لکھے بے پڑھے لکھے سب اس میں تھے کہ نہیں چھوٹے بچے کو نہیں پڑھا سکتے تجوید. لوگوں نے کہا کہ بھائی محنت کو کر کے دیکھو, جب محنت کی تو وہ بڑے بڑوں سے زیادہ جلدی سیکھ لیتا ہے اور اچھا سیکھ لیتا ہے, کیونکہ بچوں کو تو لفظ نکالنے میں نقل ہی کرنی ہے اصل میں, جیسے دیکھتا ہے نکالتے ویسے نکال لیتا ہے, بڑوں سے جلدی سیکھ لیتا ہے. اب اس کے بعد پھر یہ نورانی قاعدے کا تجوید سے پڑھانے کا رواج عام ہوا, اور ابھی تک بھی پورا 100% نہیں ہوا ہے, وہ 20% ابھی بھی وہی الف بیتے سے جی میں, مگر ایک بڑا طبقہ اس سے مانوس ہو گیا. ایسے ہی ہے رواج میں, خوشیوں میں, غمیوں میں, شادیوں میں, نکاح میں, موتا میں, ایک سلسلہ چلا ہوا ہے بچپن, ایسا مر گیا تو ایسا کرتے پھر ویسا کرتے پھر ویسا کرتے پھر ویسا کرتے, بہت سی چیزیں الٹ پلٹ کے داخل ہو جاتی ہیں. اسی سے پھر بدعت وجود میں آتی ہیں, اسی کو بدعت بولتے ہیں پھر علماء. کچھ اس میں سے بدعت ہوتے ہیں, کچھ خالی گناہ ہوتے ہیں, کچھ خالی رسم ہوتے ہیں, کچھ شرک تک چلی جاتی ہے باتیں. پھر علماء کرام نکال کے بتاتے ہیں کہ یہ ایسا ہو گیا, یہ ویسا ہو گیا, یہ ویسا ہو گیا, اس کو ہٹاؤ بھائی صاف کرو. اس لیے ہر زمانے کے جو 100 سال کے جو لوگ بزرگ علماء ہوتے ہیں نا, 100 سال میں ایک مرتبہ علماء ایک آدمی ہے پوری جماعت اس کام کو کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے. اللہ پاک کی طرف سے یہ انتظام ہے, یہ حدیث شریف میں ہے. وہ اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر کرتے ہیں کہ بھئی ایسا کرو, یہ ایسا کرو, یہ ایسا کرو, یہ ایسا کرو, یہ صحیح کرو, یہ صحیح کرو. عالم ہوتے ہیں وہ, جاہل نہیں, ان کو مجدد کہتے ہیں. وہ صحیح کرتے ہیں پھر رسم و رواج کو. اگر وہ نہیں کیے گئے تو آبا و اجداد کے پرانے طریقے وہ چل پڑتے ہیں, اس میں بالکل دین سے کوئی جوڑ نہیں رہتا. باقی آدمی دین کے نام لیتا رہتا ہے, دین سے جوڑ نہیں رہتا. مسلمانوں میں جو جاہل طبقہ ہے دین کے معاملے میں, اور جو عالم طبقہ ہے, اس میں یہی زمین آسمان کا فرق ہے. بحث یہ ہے اصل میں. ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے پاس پرانا طریقہ سے ہوتا رہا ہے, جیسے اب قوالی ہے مثال کے طور پر, اس کے علماء منع کرتے ہیں سختی سے. جو اس کے عاشق ہیں وہ بولیں گے بھائی ہم تو پرانا سنتے ہوئے آ رہے ہیں, ہم تو بزرگوں کے بارے میں بھی سنا ہے, وہ سنتے تھے کہتے. اب وہ بیچ میں کیا گڑبڑ ہوئی کسی کو نہیں پتا ہے اس کا, کہ جو اولیاء اللہ سنتے تھے ان کا کیا انداز تھا سننے کا, کیا پڑھا جاتا تھا اس میں, کیا سنا جاتا تھا, پڑھنے والا کیسا ہوتا تھا, سننے والا کیسا ہوتا تھا, آیا اس میں یہ مضامیر ہوتے تھے, یہ سانگ ہوتا تھا, یہ سارنگی ہوتی تھی, کنگیاں ہوتی تھی بجانے کی یا نہیں ہوتی تھی, یہ سب چیزوں کا کیا بیچ میں کیا چیز ہوئی اندازہ نہیں رہتا. کیا پڑھا جاتا تھا, اس کی نگرانی کی جاتی نہیں کی جاتی, جو منہ کو آیا وہ تھوڑی بکتے تھے اس زمانے کے قوان. پڑھنے والے کی شرائط امام غزالی نے پوری اس کی شرائط لکھی ہیں کہ پڑھنے والے کیسے کیسے رہنا, سننے والے کیسے کیسے رہنا. اس میں اگر ایک بھی بے شرع ہے تو پورے مجمع کو اجازت نہیں ہوتی تھی نہ پڑھنے کی نہ سننے کی. اس میں لکھا ہوا ہے احیاء العلوم میں دیکھیے, اگر ایک بھی بیداری والا ہے تو پورے مجمع کو اجازت نہیں ہوتی تھی قوالی سننے کی. اب اگر ایک بھی داڑھی والا ہے تو اس کو اجازت نہیں رہتی بیٹھنے کی. سفری میں بول رہا ہوں ممکن ہے بیٹھنے دے دیں, مگر ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, بات میں گڑبڑ کتنی ہو جاتی ہے. وہ گڑبڑ کو دور کرتے علماء, بھائی وہ تھا وقت, وہ موقع تھا, وہ حالات تھے, وہ کیا تھا, جیسی شخصیت ہوتی ہے ویسی توجہ کی جاتی ہے. اگر کوئی واقعتاً تقوی والے بزرگ اللہ والوں میں سے گزرے ہیں ان کی طرف وہ بات منسوب ہے تو پھر ان کی حیثیت کے اعتبار سے اس کی توجہ کرتے ہیں. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قوالی سنتے تھے. تب خواجہ نظام الدین اولیاء جیسا بزرگ آدمی کا قوالی سنتا تھا تو پھر وہی قوالی سنتا تھا جو اسلام میں گنجائش جس کی ہو سکتی تھی. پھر ان کا مقام ویسا تھا, ان کے زمانے کے جو قاضی صاحب تھے, نام یاد ہے کسی کو, قاضی نظام الدین تھا, ان کا بھی نام نظام میں تھا کچھ اور تھا, یا فضل حق تھا کچھ ایسا نام تھا بارہ, واقعہ تو میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے, نام اس کو یاد نہیں. وہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ یہ بھی مت کرو, اس پر عوام پر اس کا برا اثر پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار ہمیں چھوڑ دو ہمارے حال پہ, ہم معذور ہیں اس میں. پھر ان کے ساتھ عذر تھا, اگر نہیں سنے تو مر جاتے تھے وہ لوگ, عشق کی گرمی سے تسلی کا کوئی سامان نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یار چھوڑو مجھے میرے حال. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو شریعت کے پابند ہیں, شریعت میں اس طرح کی گنجائش نہیں ہے, ثابت نہیں ہے چیز, ہم آپ کو منع کریں گے. نظام الدین اولیاء کا مقام آپ اسے اندازہ فرمائیے. انہوں نے فرمایا کہ اگر میں حضور سے تم کو کہلوا دوں تو میری جان چھوڑو گے, یہ فرمایا. اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کو کہلوا دوں تو تم میری جان چھوڑ دو گے, یہ کہا حضرت نظام الدین اولیاء نے. تو قاضی صاحب عالم دین تھے, انہوں نے کہا کہ جان چھوڑنا نہیں چھوڑنا الگ بات ہے, مگر حضور کا زیارت تو کرا دے گا یہ بندہ. اچھا وہ اتنا وہ بھی سمجھتے تھے, چلے ایک موقع کہیں گے ہاں بالکل کہلوا دیجیے آپ. قاضی صاحب کے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ نظام الدین کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. پھر جب دوسرے دن گئے تو قاضی صاحب نے خواب نہیں سنایا اپنا, حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ فرمایا کہ بس تسلی ہو گئی, یہ فرمایا. فرمایا کہ وہ خواب ہے اور ہم خواب کے پابند نہیں, ہم تو شریعت کے پابند ہیں. قاضی صاحب نے یہ کہا, یہ تو بہرحال ہمارے حساب سے تو بے ادبی ہے, یہ بہت بڑی بے ادبی. بھائی آپ کو توجہ خاموش ہو جانے میں کیا جا رہا ہے آپ کو. لیکن خیر انہوں نے اس موقع پر کیا تھا ان کے دماغ میں نہیں معلوم, وہ قاضی صاحب کے, انہوں نے کہا کہ خواب جو ہے نا حجت شرعیہ نہیں ہے, خواب کو اپلائی کر کے دیکھا جاتا ہے شریعت پر, کہ وہ شریعت کے موافق ہے تو لیا جاتا ہے, نہیں تو نہیں لیا جاتا. ہو سکتا ہے میرے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو, کوئی ایسی بات کی جائے گی اس میں, ایسی توجہ کی جائے گی, لہذا خواب اپنی جگہ پر ہے لیکن میں روکوں گا آپ کو برابر. قاضی صاحب کے انتقال کا وقت قریب, روکتے تھے برابر اور نظام الدین علیہ سنتے تھے برابر. قاضی صاحب کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت نظام الدین اولیاء ان کی تعزیت کی, ان کی مزاج پرسی کے لیے پہنچے, بیمار بہت زیادہ ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کو زندگی بھر روکتا رہا کہ یہ کام بدعت ہے, اس کو نہ کریں, اور آپ کرتے رہے, اور آخر وقت میں آپ سے ملنا بھی پسند نہیں کروں گا. یہ قاضی صاحب نے نظام الدین اولیاء سے فرمایا کہ اللہ کے پاس جس چیز کو میں غلط سمجھتا تھا اس کو روکتا تھا, پھر اگر میں آپ سے ملتا ہوں تو وہاں جا کے میں کیا بولوں گا. تو حضرت نے فرمایا کہ ان سے اندر جا کے یہ بولو کہ نظام الدین نے توبہ کر لی, ان کو سمجھانا تھا اصل میں، ان سے کہو کہ نظام الدین نے توبہ کر لیا. تو قاضی صاحب نے اپنا امامہ دیا اور کہا کہ اگر آپ نے توبہ کر لی ہے تو آپ پیدل نہیں آ سکتے، میرے امامے پہ چل کے آئیں گے. آپ اپنے سر کا امامہ کھول کے بچھایا اور کہا کہ اس کے اوپر پیر رکھیں گے، آپ نیچے نہیں رکھیں. بھائی یہ نہیں، تم قاضی صاحب ہو، عالم ہو، شریعت کا احترام ضروری ہے، آپ کی عزت کرنا ضروری ہے، میں نہیں رکھ سکتا آپ کے امامے پہ پیر. کہنے کے سوال ہی میں پیدا ہوتا، آپ کے مقام سے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، میں تو قوم کو غلط راستے سے بچانے کی تدبیر کر رہا تھا، لیکن جب آپ نے یہ بات کہی، اعلان کر دیا، تو میرے دل میں آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ کا سر ہے، میرا امامہ ہے، آپ کا پیر ہے، میرا امامہ ہے. بڑی عزت سے پھر ان کو اپنے گھر بلایا کیا. خیر میں نے یہ بات اس پر عرض کر دی کہ بعض بزرگوں کی طرف یہ بات منسوب ہے، مگر وہ ان کے مقام کے اعتبار سے اس کی توجیہ کی جائے گی. تو اس میں اصول یہ ہے کہ آبا و اجداد کے طور طریق اگر قرآن اور حدیث کے موافق ہیں تو لیے جائیں گے، اگر قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہے تو نہیں لیے جائیں گے. موتوں کے اندر، میت کے اندر، قبر میں رکھنے کے بعد، قبر میں رکھنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، نماز کے بعد کے جو طور طریق ہیں، نمازوں کے بعد کے جو طور طریق ہیں، سلام پڑھنے کے، فاتحہ دینے کے جو طور طریق ہیں، اسی طریقے پر اور بے شمار کام ایسے ہوتے ہیں، بہت سے کام ہیں. شادی کے موقع پر جو رسومات ہیں، ارے بھائی کر لے رہے ہیں کر لینے دو، ارے بھائی ہو رہا ہونے دو، یہ نہیں ہے بات. یہ طریقہ آبا و اجداد کے طریق پہ نہیں چلنا ہوتا ہے، جب تک قرآن و حدیث کی کوئی سند اس کے ساتھ میں جڑی ہوئی نہ ہو. صحیح، اور وہ قرآن و حدیث کی سند جس کو علماء مانتے ہوں، یعنی وہ سمجھتے ہوں کہ ہاں یہ اس کی سند ہے. بعض مرتبہ پبلک کو گمراہ کرنے کے واسطے قرآن کا کوئی تکہ اور حدیث شریف کا کوئی تکہ لگا دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو یہ کنفیوژن رہے، ہاں یہ بات قرآن سے یہ بولتے ہیں، نہیں وہاں پہ پھر اس میں نہیں ہوتی وہ چیز. تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا کہ بھائی تم اپنے آبا و اجداد کے طریق پہ چلتے ہو، وہ تو سارے گمراہی کے اندر تھے. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ لوگ جایا کرتے تھے ایک میلے میں سال کے، ابراہیم علیہ السلام سے ان کے ابا نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ میلے میں چلیے، جب تم دیکھو گے ہمارے مجمع کو اور ہمارے کاموں کو تو تم پر حق واضح ہو جائے گا، تم بھی ہمارے طریق پر آ جاؤ گے. یہ کون بولے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ابا بولے حضرت ابراہیم کو. تو ابراہیم علیہ السلام ساتھ چلے گئے، لیکن راستے میں انہوں نے اپنے آپ کو گرا دیا، جان بوجھ کے گر گئے، پھسل گئے، اور کہنے لگے کہ اب تو میں بیمار ہو گیا، میرے پیر میں درد ہو رہا، میں نہیں آتا. لہذا یہ بول کے جان چھوڑا کے آ گئے، اور واپسی میں جب جانے لگے لوگ ان کو چھوڑ کے، چونکہ بیمار کو لے کے نہیں جاتے تھے، ورنہ سب کو حاضری ضروری تھی اس میلے کے اندر، چونکہ مذہبی میلہ تھا وہ، جب ان کو بیمار بننا ضروری تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا، اور پھر اس کے بعد میں اپنے اس پہ پٹی باندھ لی پیروں پہ واپس آنے کے لیے. جب واپس آنے لگے تو اچھا، جب جانے لگے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اچھا جا کے بتاؤں گا ان کم وقتوں کا، یہ جو فجا الحم جزادن ہے نا، طلّہ علاقن اسلامکم. تو یہ ایک آدمی نے سن لیا کہ یہ اس کے رکنے کا پلان ہے کچھ، یہ ایسے بیمار بن رہا ہے، بیمار ہے نہیں یہ بات ہوئی تھی. خیر یہاں پر پہنچے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، واپسی میں سیرہ بتوں کے پاس گئے، تو وہاں پہ 70 بت جو ہے نا لائن سے رکھے ہوئے تھے، اور یہ جو سب سے بڑا بت تھا یہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں کے اندر ہیرے لگے ہوئے تھے جو چمکتے تھے، روشنی دیتے تھے، بعد بڑا قیمتی اور بہت اونچا پورا، سب سے زیادہ اس کی تعظیم کی جاتی تھی. اور اس کے بعد چھوٹا، پھر اس کے بعد چھوٹا، پھر اس کے بعد چھوٹا، پھر اس کے بعد چھوٹا. ابراہیم علیہ السلام نے سب کو دیکھا، اور اس سے میں بھرے ہوئے تھے. قرآن پاک میں دوسری جگہ پر یہ ہے کہ ٹوٹ پڑے ابراہیم ان پر اپنا دایاں ہاتھ لے کر، ضربم بالیمین. ضربم بالیمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے مارنا شروع کر دیا. ضربم بالیمین کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے، یمین قسم کو بھی تو کہتے ہیں نا. اب چونکہ قسم کھا لیے تھے کہ تمہارے معبودوں کے ساتھ کرنے والا ہوں کام کچھ، تو میں مارنا شروع کر دیا، سب کو توڑ دیا. اس کے بعد میں یہ بڑا جو تھا اس کے اوپر اپنا جو فاس تھا، ہٹا ہوا تھا، وہ لے آ کے اس کے کندھے پہ رکھ دے کے خاموش ہو گئے. وہاں سے پہنچے یہ لوگ، ان کا عادت یہ تھی کہ سارے کے سارے پہلے جا کے بتوں کو پوجا کرتے، وہ سجدہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد گھروں کو جاتے تھے. میلے سے واپس آئے، بت خانے میں جا کے دیکھا تو کیا سب کوئی ادھر پڑا ہے، کوئی ادھر پڑا ہے، بکھرے ہیں یہاں سے وہاں تک، ایک ہے اکیلا کھڑا ہوا جو سونے کا بنا ہوا تھا. یہاں پر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، کس نے کیا ہے؟ تو پھر آپس میں لوگوں نے چیمی کو یہاں تو ہو ہی گئی تھی، تو کہا کہ بھائی ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں ایک بچہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال لکھی ہے، ابراہیم علیہ السلام اس وقت 16 سال کے تھے. تو کہا ایک نوجوان ہے جس کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ بتوں کے بارے میں اچھا ذکر نہیں کرتا تھا، وہ لوگوں کو بلاؤ. بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی، بادشاہ نے خود ہی مجلس مقرر کی اور کہا کہ بلاؤ اور سزا دیتے ہیں اس کو بہت سخت قسم کی. پھر یہ سوال جواب ہوا،
اس سوال جواب میں انہوں نے کہا کہ صاحب بڑے نے کیا ہے, ان کے بڑے نے کیا ہے. فعلا بل فعلا کبیر ہوں مہاگا, ان کے ان بڑے نے کیا ہے, ان سے پوچھو تم. اب یہاں مسئلہ آ گیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بیمار ہونے کی جو بات کہی وہ بھی غلط کہی, اور میں نے نہیں کیا بڑے نے کیا بلکہ جو بات کہی وہ بھی غلط کہی. اور ایک اور بات ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا ہے. حدیث کا مضمون ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے لم یکذب الا ثلاث کذبات, انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا سوائے 3 جھوٹوں کے. لوگوں کو خلجان ہو گیا کہ نبی جھوٹ کیسے بولے, نبی کی شخصیت متاثر ہوتی ہے. تو ایک جماعت اس بات کی طرف چلی گئی جو مسلمانوں میں سمجھدار کہلاتے تھے اپنے آپ کو کہ حدیثیں صحیح ہیں, بخاری کی روایت ہے, سند صحیح صحیح بالکل صحیح ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پکا ہے کنفرم ہے. تو کہنے لگے راویوں کو یعنی حدیث کو جھٹلا دینا نبی کو جھٹلا دینے سے ہلکا ہے, لہذا جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ نبی نے ایسی حرکت کی ہوگی وہ ہم نہیں مانتے, لہذا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں کہا بلکہ وہ حدیث جو غلط ہے, کسی نے غلط حدیث بیان کر دی. اس کو بنیاد بنا کے کچھ لوگوں نے یہ بات چلا دی, بہت سے لوگوں نے بات چلائی ہوئی, بہت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, تفسیروں میں بھی لکھ دی ہے بعض لوگوں نے, اور میں بار بار نام لینا پسند نہیں کرتا, مگر آپ سب کو پتا ہے اگر جو لوگ تھوڑا سا اسٹڈی کرنے والے ہیں کہ کس نے کہاں کیا لکھا ہے. جتنے نئے قسم کے مفسرین غیر عالم مفسرین ہیں نا ان کی کتابوں میں اس قسم کی بکواسیں ہوا کرتی ہیں, یہ ذہن میں رکھ لو یہ بات. تو میری مراد وہ نئے قسم کے مفسرین ہیں جو غیر عالم ہیں, عالم نہیں لیکن تفسیر کر رہی قرآن پاک کے, تو وہ ایسے ہی کچھ بھی بولیں گے. تو پھر یہ بات چلائی انہوں نے دوسری چیزوں میں بھی کہ بھائی حدیث ہم وہ لیں گے جو ہماری عقل کو بھی سمجھ میں آئے, حالانکہ جو بات عقل کو سمجھ میں آئے اس کو بھی لینا ہے, جو بات عقل کو سمجھ میں نہ آئے لیکن بات صحیح طریقے پر آئی ہے اس کو بھی لینا ہے. اور علماء کرام نے پوری حدیثوں کے ذخیرے کو چھان لیا, پورے قرآن پاک کے آیتوں کو, کہ کوئی ایک صحیح حدیث کسی قرآن کی بات کا انکار نہیں کرتی. بولتے نا کہ اگر حدیث قرآن کی بات کے خلاف ہو تو ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے, ہو تو چھوڑ دینا مگر پہلے یہ دیکھ لینا کہ ہے یا نہیں ہے, ہوتی نہیں ہے, غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہے یہ قرآن پاک کے خلاف, اور وہ بات کس طریقے سے میچ کرتی ہے جڑتی ہے وہ آپ کو سمجھنا ہوتا ہے, تھوڑا سا سمجھانا ہوتا ہے اس بات کو. اگر وہ صاحب وہ بات کلیئر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا. یہ اصل بات یہ کہ جو حدیث صحیح سند کے ساتھ قابل اعتماد ذریعے سے آپ تک آئے گی, اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا بلکہ آپ اس کو رد کرنے کا جواز دے دیں گے, اس کو جائز قرار دیں گے, تو آپ کی سمجھ میں ایک حدیث نہیں آئی تو آپ نے اس کا انکار کر دیا, پھر آپ کی سمجھ میں ایک نہیں آئی تو آپ اس کا انکار کر دیں گے, آپ کی سمجھ میں وہ نہیں آئی تو آپ اس کا انکار کریں گے, تو کھیل ہو جائے گا. پھر کون سی حدیث قابل اعتماد ہے؟ جب اعتماد کرنے کے بھروسہ کرنے کے لیے جو شرائط ہیں وہ سارے شرائط پورے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بھروسہ کرنا ہی کرنا ہے اس پر. حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ میں بھی یہی کہانی ہوئی ہے, عائشہ کی حدیث کے بارے میں, عائشہ کی حدیث جو بخاری شریف میں ہے کہ جب میری رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 سال کی تھی, حضرت عائشہ کی رخصتی کے وقت میں حضرت عائشہ کی عمر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی جب وہ 6 سال کی تھی, اور ان کی رخصتی ہوئی جب وہ 9 سال کی تھی. تو اب یہ جو نیا جو طبقہ ہے بولتا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, کیسا ہو سکتا ہے, یہ 9 سال کی بچی کو کیسے رخصت کر سکتے ہیں 52 سال 55 سال کی عمر میں آدمی کے پاس, یہ ممکن نہیں, لہٰذا یہ حدیث غلط ہے. ارے بھائی بات جب حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے صحیح ذرائع کے ساتھ ہے تو غلط کہیں کیوں, اس کا مطلب نکالو, اس کی توجیہ کرو, اس کی شایان شان قصہ ختم. جب حدیث صحیح ہے تو ماننا پڑے گا. ایک بات ذہن میں رکھ لینے کی ہے کہ جب حدیث صحیح سند کے ساتھ میں ہو تو آپ کو ماننی ہوگی, ہاں اس کا مطلب جو ہمارے ذہن میں آ رہا ویسا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ کیسے سمجھ لیا گیا ہے کہ 9 سال کی بچی قابل رخصتی نہیں ہو سکتی, یہ امپاسبل ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش بھی ایسے خاص انداز میں ہوئی جیسا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش خاص انداز میں ہوئی. اللہ پاک کے ساتھ تو سب چیز آسان ہے نا, ان کی قدرت کی بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں پوری بڑی خاتون کی طرح ہی کی یہ نا جو ان کی پرسنالٹی ہو گئی تھی, اللہ نے امبتہ نباتن حسن, ان کی پرورش ویسی فرمائی. اللہ پاک کی قدرت سے تو کوئی بات بعید نہیں ہے, یہ کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ اور علماء نے فرمایا کہ وجہ اس کی ہے کہ 10 سال سے لے کے 20 سال تک کی عمر کا جو وقفہ ہے یہ سیکھنے سکھانے اور سمجھنے کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ عورتوں کی لین کا جو دین ہے وہ پورا سیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اچھی طرح سے, سارے عورتوں کے مسائل, ساری جزیات, ساری باتیں, ساری تفصیلات اس کی. اسی وجہ سے اللہ پاک نے اولاد نہیں دی ان کو. انہیں نبی ہے, نبی کے پاس نبی کی صحت کوئی خراب نہیں ہوتی, نبی کے پاس اور شادی اللہ پاک نے کی ہے تو ان کو تو پتا ہے کہ اولاد کے قابل ہے نہیں ہے بچی, تو یہ تھوڑی ہونے والا ہے کہ اولاد نہیں ہو. تو طے پلان واقعہ بتاتا ہے کہ پلان تھا وہ اللہ کا, مخلوق کا پلان نہیں, اللہ رب العزت کا پلان تھا. اس واسطے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ 20 سال کی تھیں, 19 سال کی تھیں, یہ ہوا ہے. تو ایسی صورت میں وہ جو یہ جو 20 سال کی عمر میں انہوں نے دین سیکھا, پھر وہ 50 سال تک حیات رہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا فرمانے کے بعد. علماء نے فرمایا کہ آدھے سے آدھا دین قریب قریب, آدھے سے زیادہ دین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہوا ہے مسائل میں لوگوں نے, کیونکہ رات دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی تھی خلوت میں جلوت میں. اور خاص طور پر عورتوں سے, لیڈیز سے متعلق جو مسئلے مسائل اور احکامات ہوتے تھے سب سے زیادہ اسی کے وہی واقف تھیں اور پوچھا بھی کرتی تھیں اور سمجھدار بھی بہت تھیں. ایک تو صدیق اکبر کی بیٹی, پھر اپنے ذات سے وہ بہت ہی قابل ترین خواتین میں سے گزری ہیں. فل بدی 100 اشعار بولنے کی صلاحیت تھی ان میں. فل بدی اس کو بولتے ہیں کہ بغیر پریپریشن کے بیٹھے ہوئے ہیں اشعار بولو بھائی, تو عربی کے اشعار ایک ایک 100 پڑھ دیا کرتی تھی بغیر پہلے سے کسی قسم کی تیاری کے, ایسی صلاحیت تھی ان میں. جس سے جو کام لینا ہوتا اسے وہ کام لینا. تو اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ حدیث غلط ہے کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے نا کچھ جمتا نہیں. کیسے نہیں جمتا بھائی, اس میں نہیں جمنے کی کیا بات ہے؟ کس کے ساتھ ہو رہا وہ دیکھو, کون کر رہا ہے وہ دیکھو, قدرت الہی کی بات. ایسے یہاں پر بھی ہوا ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ تین باتیں حضرت ابراہیم سے ہوئی ہیں تو ہوئی ہیں, بقیہ ان کی شایان شان کیا مطلب ہے اس بات کا وہ نکالنا سمجھنا ہوتا ہے. اصل میں بات اصل یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, نبی سے غلطی نہیں ہوتی. ابراہیم علیہ السلام جو پیغمبر تھے معصوم تھے, ان سے غلطی نہیں ہوئی. ان کی وہ تین باتیں کیا ہیں جو حدیث میں بیان کی گئی؟ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں جبکہ بیمار نہیں تھے. دوسرے انہوں نے بتوں کے توڑنے کے معاملے میں کہا کہ میں اس نے توڑا میں نے توڑا. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت سارا کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ میری بہن ہے. حضرت سارا کو لے کے وہ جا رہے تھے ان کی بیوی سارا کو, چونکہ حاجرہ تو پھر بعد میں ان سے نکاح ہوا ہے. حضرت سارا کو لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ایسے ظالم بادشاہ سے گزر ہوتا تھا کہ جو کسی بھی نئے نو وارث کو جاتا ہوا دیکھتا تھا, اس کے ساتھ کوئی خاتون ہوتی تھی تو اگر وہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتے تھے تو پھر وائف کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا, اگر باپ بیٹی ہوتے یا بھائی بہن ہوتے تو نہیں کرتا تھا, یہ اس کا ایک مزاج تھا. جیسے یہ نوواری قافلہ داراول کے شرطوں کے پولیس کے ذریعے سے اس کو پتا چلا, اس کے مخبروں کے ذریعے سے اس نے بلا لیا اپنے دربار میں. تو ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پہلے بھی پوچھا کہ یہ کون ہے, تو ابراہیم السلام فرمایا کہ یہ میری بہن ہے. پھر اس نے حضرت سارا کو بلوایا اپنے ملازمین کے ذریعے سے, پوچھا کہ یہ کون ہے, کہنے کہ یہ میرا بھائی ہے. اس نے چھوڑ دیا. اچھا چھوڑا بھی نہیں, اس کے باوجود اس نے بدتمیزی کا ارادہ کیا. جب اس نے بدتمیزی کا ارادہ کیا تو جیسے ہاتھ اس نے بڑھایا, حضرت سارا نے دعا کی, ابراہیم علیہ السلام دعا میں لگ گئے, فوراً اس کے ہاتھ پہ فالج کا اثر ہو گیا. اس نے کہا کہ تم دعا کر دو, اگر تم دعا کرو گے تو میں چھوڑ دوں گا, تمہیں اچھا ہو جاؤں. انہوں نے دعا کی, فوراً اس کے ہاتھ اچھے ہو گئے. اس نے پھر بدنیتی کی, پھر اس کے ہاتھ پہ فالج پڑ گیا, پھر درخواست کی ہاتھ جوڑا کہ بھائی تم دعا کر دو, تم اگر میں صحیح ہو گیا تو میں تم کو چھوڑ دوں گا. پھر انہوں نے دعا کی, پھر صحیح ہو گیا. پھر تیسری مرتبہ بدتمیزی کا ارادہ کیا, پھر ایسے ہی ہوا, پھر بھی دعا کر دی انہوں نے تو پھر اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا. تو پھر اس نے اپنے لوگوں کو بلا کے کہا کہ یار تم نے مجھے کوئی عورت کو پکڑوایا ہے, کسی جادوگر کو پکڑوایا ہے, اسے نمٹنا تو آسان نہیں ہے. تو بہت احترام کے ساتھ پھر ان کو رخصت کر دیا بغیر کسی قسم کی بدتمیزی ان کے ساتھ کیے ہوئے کہ, اور حضرت حاجرہ کو ساتھ میں دے دیا. اب یہ مورخین کی بات ہے, یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت حاجرہ جو ہے وہ ان کی خادمہ تھی, اس کی خادمہ تھی, اور حضرت سارا کو خادمہ کے طور پر دے دیا. اور بات کہتے ہیں کہ سارا حضرت حاجرہ جو ہے وہ اس کی اپنی بیٹی تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شادی کر کے دے دی. بھائی یہ کوئی خاص معاملہ ہے, اس میں بیچ میں مت جاؤ, اپنی عزت بچانے کا راستہ یہ ہے کہ اس میں یہ تو ایسی شخصیت ہے کہ اسے اپنی بیٹی دے دو. تو پھر یہ ہوا تھا قصہ. تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بہن کہا اور واپس آ کے اپنی بیوی کو جانے سے پہلے بتا دیا تھا کہ میں نے تجھے بہن کہا اس لیے تو مجھے بھائی بتا دے بنا دے بتا دینا, اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ اس لیے کہ تم میں تم ہم اس وقت دونوں مسلمان دونوں ہی ہے تو ہے میں ہوں اس وقت مسلمان اور ہم دونوں میں اسلامی بہن بھائی پنا ہے, اخوت اسلامی ہم میں ہے اگرچہ میاں ہسبینڈ اینڈ وائف بھی ہیں لیکن بہن بھی ہیں, یہ اس نے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے سکھا دیا تھا, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں بھائی. تو یہ تین باتیں خلاف واقعہ ہو گئی ہیں. بات اصل یہ ہے کہ یہ بات خلاف واقعہ ان میں سے ایک بھی نہیں ہے, خلاف واقعہ ایک بھی نہیں ہے, لیکن اس کو جھوٹ کہا گیا ہے. تھوڑا سا یہ سمجھنے کی چیز ہوتی ہے, خلاف واقعہ کیسا نہیں ہے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد میں اس کو جھوٹ کیوں کہا گیا اس کو سمجھتے ہیں, پھر اس کے بعد میں جو اس بات کو اس کا انکار کرنے کے واسطے جو لوگ حدیث کی طرف جاتے ہیں تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں. ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کو جو بہن بتایا اس کا تو اس کی توجہ تو انہوں نے خود ہی بتا دی اپنی بیوی سے کہ میں تم کو بہن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دینی اعتبار سے ہم بھائی بہن ہیں, چونکہ دونوں ہی مسلمان ہیں اور کوئی ہے نہیں یہاں پہ مسلمان اس وقت, اور ان کو سمجھا کے بھیج دیا تھا. تو وہ بہن بھائی سمجھ رہا تھا اپنے مانا کے اعتبار سے, یہ بہن بھائی سمجھ رہے تھے اپنے مانا کے اعتبار سے. اس کو توریہ کہتے ہیں. توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بات ایسا بولنا لپٹ کر جس کے دو معنی آتے ہوں, سامنے والا اپنے حساب سے مطلب نکال لے اور دوسرا آدمی اپنے حساب سے مطلب نکال لے, اور ایسا ہوتا ہے. اس میں کوئی شرم قباحت نہیں, ضرورت پڑنے پر ایسا کیا جا سکتا ہے. یہاں پر جو ہوا جو انہوں نے کہا کہ بڑے نے مارا ہے, تو ایک مطلب تو امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا, ان کے اس بڑے نے کیا ہے, کیونکہ وہ یہ نہیں بول رہے میں نہیں کرا بول کے, بلکہ وہ بول رہے ہیں کہ ان کا جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے, اس وقت تو میں ہی بڑا ہوں ان کا. ایک بات ہے جو لپٹ کے کہی گئی ہے, اور اس کی تاکید آگے کے جملے میں ہو بھی رہی ہے, ان کانوں جنتوں کو اگر وہ بول سکتے ہیں تو پوچھ لو کیا مطلب, ان کو بھی معلوم تھا نہیں بول سکتے, ان کو بھی معلوم تھا نہیں بول سکتے, تو بولے اگر وہ بول سکتے ہیں تو پوچھ لو ان کے بڑے نے کیا مطلب, کہ میں چلا پھر یہ نہیں بول سکتا بھائی کون کرا کے چاہے گی میرے کو نہیں معلوم, یہ بولنا تھا نا اس موقع پر. جو جملے کا انداز ہے وہ بتا رہا ہے, اور امام تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ نے جو بات فرمائی وہ, اور اسی کو تھانوی نے بھی اختیار فرمایا, وہ سب سے زیادہ اچھی واضح ہے. فرمایا کہ یہ اسناد مجازی ہے, اسناد مجازی کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرکت کرنے کا سبب انہیں ہوا ہے. بل فعلہ کبیر, اصل میں سب سے زیادہ غصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو, یہ بڑے بت پہ تھا, اور وہ بڑا بت جو ہے اس کی سب سے زیادہ تعظیم ہوتی تھی, اس کی وجہ سے ان کو سب سے زیادہ غصہ تھا. تو بولے کہ یہ میں نے نہیں کیا, یہ اس نے کیا ہے, کیا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری حرکت ہونے کا سبب ہی نہیں ہے. سبب کی طرف اسناد کرنا مجازن بہت عام ہے, کامن ہے, عربی میں بھی ہر زبان میں ہوتا ہے. ایک آدمی بہت بدتمیزی کر رہا ہے, ایک آدمی نے تھپڑ رسید کر دیا, دوسرے لوگوں نے آ کے پوچھا کہ بھائی تو نے کیوں مار دیا اس کو, کہنے کا میں نے نہیں مارا, اس نے ایسی حرکت کی کہ مجھے مارنا, اسی نے مارا, اصل میں خود ہی اس نے مارا ہے. یہ بہت کامن چیز ہے کہ اس کو اسناد مجازی کہتے ہیں. تو بولنے کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے کہ یہ جو کا حرکت ہوئی ہے یہ میں نے ضرور کی ہے, لیکن کی ہے میں نے اسی کی خاطر سے, اس کو اسناد مجازی کہتے ہیں. اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ تعریض ہے. تعریض کا مطلب ہوتا ہے کہ جنہیں میں نے نہیں کیا بلکہ اس نے کیا ہوگا, پھر اس کا مطلب یہ کہ ارے میں نے تو اور کون کرا, پھر ایک سے پوچھ رہے ہیں آپ نے کیا کیا, میں کرتا ہوں اس کو, اس نے کیا ہوں گا پھر, کیا مطلب میں نہیں کرا تو پھر اور کون کرے گا, اس کو اسناد تعریض ہی کہتے ہیں, میں نے کیا پھر اور کس نے کیا, اسے یہ تھوڑی کر سکتا ہے کچھ. اور یہ جملہ اس انداز کا ہے بھی عربی گرامر کے اعتبار سے. غرض یہ ہے کہ یہ تینوں چاہے وہ مطلب لیں, پہلا چاہے اسناد مجازی والا لیں, اسناد تعریضی والا لیں, یا جناب والا اپنے آپ کو بڑا بولنے کے زمانہ یہاں پر ضروری تھے ان کے حساب سے, کیونکہ یہ بتوں کے مقابلے میں تو انسان بہرحال بڑا ہے, افضل ہے. بڑا بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں, بولنے کا مطلب یہ کہ جمادات کے مقابلے میں انسان تو بہرحال اللہ نے بڑا بنایا ہے, تو یہ ان کا مطلب, یہ ان کی مراد ہے. تینوں صورتوں کے اعتبار سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. اس کو توریہ کہتے ہیں. توریہ کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حساب سے یہ مطلب لے رہے ہیں, سامنے والا اپنے حساب سے یہ مطلب لے رہا ہے. اور ایسے ہی انی سقیم, جو انہوں نے کہا تھا میں بیمار ہوں, بیمار جو ہے نا, سقیم جو ہے نا جسمانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے, اور بیمار جو ہوتا ہے وہ رنجیدہ, رنجش, پریشان, مغموم, صدمے میں ہونا, ڈپریشن میں ہونا, یا موڈ آف ہونا, ان سب معنی کے لیے بولا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام غصے میں تو بھرے ہوئے تھے, بتوں کی پرستش کی وجہ سے، پوری کی پوری قوم کی مخالفت کی وجہ سے. اب اگر انہوں نے اس میں یہ کہا کہ میں بیمار ہوں تو کون سی ایسی بات ہے اس میں میں بیمار ہوں؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانے کے اعتبار سے تو اتنی بیماری نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ سر میں درد، نزلہ، زکام، کھانسی کچھ بھی کسی بھی آدمی کے ساتھ رہ سکتا ہے. بات بنانے کا کھانا کھا لو بول کے بولتے بعد مرتبہ، اور آپ کی طبیعت میں نہیں ہوتا کھانے کا، حالانکہ بھوک بھی لگ رہی ہوتی. نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کیا مطلب بات کا؟ میں کھانا نہیں چاہ رہا ہوں، یہ ہے مطلب بات کا. لیکن آدمی اپنی کسی بات کو بنیاد بنا کے کہ نہیں میرے کو جو ہے نا آج کل میری نیند پوری نہیں ہوئی اس لیے میں نہیں کھاتا، کچھ بھی بولتا ہے آدمی، یہ تعویذات کہلاتے ہیں. اور یہ توریہ کی شکل ہوتی ہے، ہوتا توریہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دو معنی والی بات ہوتی ہے، سامنے والا آدمی اپنے حساب سے معنی لے لیتا ہے، یہ آدمی اپنے حساب سے معنی لے لیتا ہے. اور یہ غلط نہیں ہے. دشمن مل گئے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں جب جا رہے تھے مدینہ منورہ، پیچھا لوگ تلاش میں تھے، کیونکہ آپ کے سر پر 100 اونٹ کا انعام تھا اس زمانے میں، کہ جو حضور کو گرفتار کر لے گا اس کو 100 اونٹ دیں گے. تو لوگوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے، بھائی 100 اونٹ مل جائیں گے. پھر دوسرے کہ ذاتی دشمنی بھی تھی کہ ہمارے معبودوں کو گلاب بولتے ہیں، ایسا تو ان کو کچھ کرنا ہی چاہیے بول کے، تو وہ بھی تھا، وہ بھی تھا، سب تھا. بالآخر ایک جگہ ایک آدمی نے پکڑ پہنچ گیا. وہ اعلان عام ہو گیا تھا تو مختلف جگہوں سے چل رہی تھی کوششیں، تو کوئی دیہات کا آدمی ادھر پہنچ گیا. اس کو شبہ ہوا کہ یہ اس میں ان میں سے تو نہیں ہے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جا کے پوچھا کہ من آگا، صدیق اکبر سے پوچھا یہ کون ہے. وہ حضرت صدیق اکبر کا گاؤں دیہات میں ادھر جانا تھا، ان کو پہچانتا تھا، ان کو نہیں پہچانتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ رجل یہدینی سبیل، یہ ایک صاحب ہیں راستہ بتانے والے. صدیق اکبر نے فرمایا کہ رجل یہدینی سبیل، یہ ایک صاحب ہیں راستہ بتاتے ہیں. وہ چلا گیا کہ بھائی وہ عام طور پر جنگلوں میں تو راستے روڈ بنے ہوئے تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں، کوئی آدمی کو لے لیتے تھے راستہ بتانے والا. ہر صدیق اکبر اپنے حساب سے مانا مراد لے رہے تھے، وہ آدمی اپنے حساب سے مانا مراد لے کے نکل گیا. ایسا کرنے کی تو گنجائش ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا بہت ہوتا ہے. حتما قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جس وقت انگریز گرفتاری کا وارنٹ لے کر پہنچے، بہت مسئلہ چل رہا تھا اس زمانے میں، کیونکہ ان لوگوں نے باضابطہ کاروائی کی ہوئی تھی، لڑے تھے باضابطہ، پھر شکست کھا کے چھپ گئے تھے. تو 3 دن چھپے وہ. اس کے بعد کہا کہ قارے سور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن چھپے تھے، 3 دن چھپنا سنت ہے، اس کے بعد سنت نہیں ہے. بس وہ اس کے بعد باہر آ گئے. وہ کہیں گے میں 3 دن سے زیادہ نہیں چھپوں گا. لوگوں نے کہا کہ بھائی سنت اپنی جگہ پر ہے وہ، لیکن اجازت ہے شرعاً آپ کو کہ آپ ذرا دشمنوں سے حفاظت کے واسطے چھپ جائیے. کہنے لگے نہیں 3 دن ہی چھپوں گا. لوگ پہنچ گئے ان کے پاس، پولیس پہنچ گئی. کہنے لگے قاسم نانوتوی کون ہے؟ قاسم نانوتوی کو دیکھا ہے؟ کون ہے یہ نہیں پوچھا. پوچھا قاسم نانوتوی کو دیکھا ہے؟ تو وہ جہاں کھڑے ہوئے تھے اسے تھوڑا سا ہٹ گئے کرتے ہوئے. کہنے لگے یہاں ابھی یہیں تھے، پتا نہیں کدھر گئے، ابھی یہیں تھے، جس جگہ وہ کھڑے ہوئے تھے نا اس جگہ سے ہٹ گئے. ہٹ کے بولے ابھی یہیں تھے. اب وہ لوگ سمجھے کہ تھوڑی دیر پہلے تھے، پتا نہیں کدھر نکل گئے. پھر وہ لوگ دوسری طرف چلے گئے، نہیں دوسری طرف چلے گئے. یہ توریہ کہلاتے ہیں. توریوں کی تو ضرورت پڑتی ہے بعض مرتبہ. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توریہ فرمایا تو یہ جھوٹ نہیں ہوئی. سقیم کے موقع پر توریہ فرمایا تو یہ جھوٹ نہیں ہوئی. اپنی بیوی کو بہن کہنے کے موقع پر توریہ فرمایا تو یہ جھوٹ نہیں ہوئی. اچھا جب جھوٹ نہیں ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کی عصمت تو محفوظ رہی. معصوم نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوئی. حدیث میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انہوں نے 3 جھوٹ کہے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے معصیت کا لفظ بولا جاتا ہے. جب یعنی نبی کی نبوت کے باتوں میں سے یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے اپنے مقام کے اعتبار سے بڑی بات کو چھوڑ کر چھوٹی بات کو اگرچہ کہ وہ جائز ہو اختیار کرنے کو، ان کی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے، عظیمت کے خلاف، رخصت پر عمل کر لیا، گنجائش پر عمل کر لیا. یہی ابراہیم ہے، آگ میں ڈالنے کی نوبت آ گئی تو آگ میں کودنے کو تیار ہو گئے، تو پھر یہاں اس سے ڈرنے کی کیا بات تھی؟ ایسی بات ہے تھوڑی سی. آخر بداخر آگ میں ڈالنے کا تو فیصلہ کیا ہی نہ بھائی ان لوگوں نے، چھوڑا تھوڑی ان کو ابراہیم علیہ السلام کو کچھ. تو اب ان کو یہ بولنے میں کیا تھا کہ بھائی ہاں میں نے تھوڑا کرو، کیا کرتے ہو؟ تو ان کی شان کے اعتبار سے جو چیز زیادہ موزوں تھی، اگر وہ زیادہ موزوں چیز کے مقابلے میں کم موزوں چیز کو اختیار کر لیتے ہیں تو حق تعالی شان ہو یا اللہ تعالیٰ کے ترجمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی لفظ استعمال کریں تو وہ اسی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی گنجائش ہوتی ہے. جیسے سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لغزش نہیں ہوئی، یعنی گناہ نہیں ہوا ان سے. گناہ کہتے ہیں جان کر مخالفت کرنے کو. ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام نے مخالفت کے ارادے سے کوئی مخالفت نہیں فرمائی. قرآن پاک میں یہ کہ وہ بھول گئے، قرآن ہی کہہ رہا وہ بھول گئے. فنسی آدم ولم نجد له عزما, آدم بھول گئے. لقد عہدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما, آئے تھے قرآن پاک آدم علیہ السلام بھول. تو بھولنا تو غلطی نہیں ہوتی نا. پھر وہاں کو یہ کنفیوژن ہو گیا کہ ٹائم جو تھا دانا کھانے درخت کے قریب جانے کا وہ ختم ہو گیا, میرے اندر پہلے استعداد نہیں تھی, اب استعداد آ گئی کھانے کی, تو حکم کی مدت ختم ہو گئی. بلکہ ذہن میں آ گئی بات, جب ٹائم روزے کا وقت ختم ہو گیا تو آپ کیا کرتے, افطار کر لیتے, روزہ کھول لیتے. تو ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے یہ سمجھا دیا کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا, کہ بھائی تم کو جو کھانے کی ممانع آتی ہے اس ٹائم تک تھی, اب نہیں ہے ممانع, اب کھا لو, اس میں یہ فائدہ ہے آدم علیہ السلام. تو اس کا تو نام, اس کو تو بھول بول سکتے ہیں, اس کو کنفیوژن بول سکتے ہیں, اس کو معصیت نہیں بول سکتے. معصیت تو مخالفت کا نام ہے, نبی مخالفت نہیں کرتے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اپنے طور پر معصیت فرمایا, تو حق تعالیٰ تو فرما سکتے ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے. ایسے حدیث کی بات کا مطلب یہ کہ اس بات کو بھی ان کی شان کے اعتبار سے کذب قرار دیا گیا, لیکن وہ کذب ہوتا نہیں ہے. نہ حدیث کو انکار کرنے کی ضرورت ہے, نہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تنقید کرنے کی ضرورت ہے, نہ اس سے ابراہیم علیہ السلام کی شان میں کسی قسم کی تنقید ہوتی ہے. اس میں کوئی نقص لازم نہیں آتا, ہوتا ہے ایسا, ہوگی بات. یہی وجہ ہے کہ سفارش کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کل میدان حشر میں یہی کہنے والے ہیں کہ مجھ سے ایسی بات ہو گئی جو میرے مرتبے کے اعتبار سے مناسب نہیں تھی, اگر اللہ نے مجھ سے اس پہ مواخذہ فرما لے تو میں ڈرتا ہوں, میں نہیں بولوں گا, میں سفارش نہیں کر سکتا, تم جاؤ گے کسی اور سے کروا لو, آگے بڑھا دیں گے وہ. تو ان کو ڈر ہے اس بات کا کہ اس بات پہ مجھ سے مواخذہ ہو سکتا ہے. ان کی شان کے اعتبار, خلیل کے قلت کا جو مقام تھا نا, ان کا قلت کے مقام کے اعتبار سے اللہ پاک نے اس کو ان کی شان سے کم سمجھا, کم قرار دیا اس کو, اس وجہ سے ان کے ساتھ ایسی بات ہو گئی. تو کیوں حدیث کا انکار کیا جائے بھائی, حدیث کا کبھی انکار نہیں کرنا ہے اس میں. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے جمع کیا اور اس کی بڑی کہانی لکھی ہے کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں, کہ کیا ہوا پھر 40 دن تک لکڑیاں جمع کی گئیں بڑے جنگل میں, اور اتنے زیادہ اور لوگ قسمیں کھا کھا کے جو ہے نا نظریں مان مان کے لکڑی جمع کر, کوئی بیمار ہو گیا انہوں نے کہا میں بیماری سے اچھا ہو گیا تو 2 من لکڑی ڈلوا دوں گا ابراہیم کے لیے جو علاوہ تیار ہو رہا, ایسا ہوتا تھا. تو 40 دن تک پوری قوم کی طرف سے لکڑیوں کے جمع کرنے کا اہتمام ہوا, پھر اس کو جلایا گیا, ایک ہفتے تک اس کو جلایا گیا. ایک ہفتے میں جب دہکتے ہوئے انگارے اور شعلے اس کے اتنے بڑھ گئے لکڑیوں کے کہ پرندے اوپر کو جانے سے رکنے لگے کہ اوپر سے جائیں گے تو جل جائیں گے, اتنے اوپر تک چلی گئی تھی. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں کیسا, کوئی خرید جا کے ڈالے گا تو وہ بھی جل جائے گا. تو پھر شیطان نے سب سے پہلے منجنیق سکھایا. منجنیق کہتے ہیں کہ جھولا بنا کے اس کے اندر جیسے پتھر رکھ کے پھینکا جاتا ہے, توپ کا سسٹم سمجھ لیجیے آپ, توپ کا پہلا سسٹم. جب توپ شروع ہوئی تھی تو کیسے شروع ہوئی تھی, منجنیق سے شروع ہوئی تھی, پتھر پھینکنا کسی ذریعے سے دور تک پتھر پھینکنے کا جو جھولا تیار کیا جاتا تھا اس میں ان کو تیار کر کے ڈالا گیا. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈالا جانے لگا تو ساری مخلوق پریشان ہو گئی. کتابوں میں لکھا ہے کہ آسمان کے فرشتے لرزنے لگے کہ یا اللہ ایک ہی آپ کا عبادت گزار بندہ زمین پر ہے اور آپ اس کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں فرما رہے ہیں, آپ کہیں تو ہم مدد کرنے کو تیار ہیں. فرمایا کہ وہ میرا خلیل ہے, وہ تمہاری مدد لے گا نہیں, اگر دیکھنا ہے تو جا کے دیکھ لو. تو سارے فرشتے آ گئے, ہواؤں کا فرشتہ آ گیا کہ میں اڑا دوں گا پوری ہوا کو آپ کو, پانی کا فرشتہ ان کی خدمت میں آ گیا کہ میں بجھا دوں گا پوری آپ کو. انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر مجھے دلوانا ہے اس کو تو وہ جان دلوا دیتا. آخر میں جبرائیل علیہ السلام آئے, فرمایا کہ میں اٹھا لوں آپ کو, کہا کہ اللہ کے حکم سے, کہنے کہ نہیں میں اپنی طرف سے, ہم کہنے کہ اما بھی کا فلا آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ فسأل ربک, اللہ پاک سے مدد مانگو, ایسی صورت مصیبت میں تو مدد مانگی جاتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میرے بارے میں ان کو معلوم ہے, میرے بولنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے, میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو مدد کرنا ہوگا وہ خود ہی کریں گے. یہ بھی ایک ناز کا مقام ہے, وہ اڑ گئے, وہ بچانا ہے تو بچانے کو جگہ دو, ٹھیک ہے مرضی تمہاری, ایک ہی میں عبادت کرنے والا ہوں, دیکھنا زمین پہ کون عبادت کرتا تمہاری. کچھ ایسا مومنٹ بنا, وہ ناز میں آ گئے ابراہیم علیہ السلام, کہنے لگے علم ہو بے حالی حسبی علم ہو بے حالی, مجھے کافی ہے کہ میرے حال کا علم جو ہے نا ان کو ہے. بس جیسے یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے ڈال دیا, ایک فرشتہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پہ لے کے ان کو بٹھا دیا آگ میں, جس گوپن سے ان کو پھینکا گیا تھا. جیسے وہاں پہنچے تو دیکھا میٹھے پانی کا ایک چشمہ ہے اور گلاب کے پھول ہیں, یہ سب چیزیں وہاں پہ موجود ہیں, اطراف میں آگ جل رہی ہے, اور جس رسی سے ان کو باندھ کے پھینکا گیا تھا وہ رسی بھی جل گئی. یعنی ابراہیم علیہ السلام پر اللہ پاک نے یہ حکم دے دیا, یا نارو کونی وردم و سلام علی ابراہیم. 40 دن ابراہیم علیہ السلام اس میں رہے, بالکل آرام سے تھے, مزے میں تھے. بعد نے 50 دن کہیں اور بعد نے 7 دن لکھے ہیں کسی نے, یہ سب تاریخی روایات ہیں, یعنی اس میں ہو سکتا ہے آگے پیچھے کوئی بات ہو. ایک کسی نے 7 دن لکھے ہیں, کسی نے 40 دن لکھے ہیں. امام راضی نے 40 اور 50 کی روایت نقل کی ہے. تفسیر کبیر زیادہ دیکھتا ہوں میں آپ لوگوں کو سنانے کے واسطے, میں زیادہ میرے کو بہت مزہ آتا ہے اس میں, عربی میں ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی, ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے. اس میں انہوں نے ایک روایت میں 40 لکھے ہیں, ایک روایت میں 50 لکھے ہیں. تو خیر یہ کہ 50 دن یا 40 دن ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں تھے برابر اور مزے میں تھے, تو محل کے اوپر سے نمرود جھانکا اور جھانک کے کہنے لگا کہ یہ تم کو ستاتی نہیں؟ کہنے کہ نہیں بالکل نہیں ستاتی. اس میں سے تم اٹھ کے آ سکتے ہو؟ کہنے کہ ہاں میں اٹھ کے آ سکتا ہوں, آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام چل کے اس کے پاس چلے گئے, اسی آگ میں سے چلتے ہوئے چلے گئے اتنے بڑے علاوے میں سے. کہنے کہ یار تمہارا خدا بڑا عجیب ہے واقعتا, میں تو حیرت میں ہوں ایسا. تو اس نے کہا کہ میں تمہارے رب کے لیے 4000 گایوں کی قربانی دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تو مذہب نہیں بدلے گا تیری قربانی کا اعتبار نہیں. اگر تو اپنے مذہب پہ شرک بت پرستی کے مذہب پہ رہتے ہوئے 4000 گایوں کی قربانی دے گا تو میں جو ہے تیری قربانی معتبر نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں اپنے بادشاہت کے ساتھ تو سودا نہیں کر سکتا, یعنی اگر میں اسلام قبول کر لوں گا تو بادشاہ نہیں رہ سکتا, زیادہ میں بادشاہ قربان نہیں کر سکتا, لیکن میں تمہارے رب کے لیے قربانی ضرور دوں گا. چنانچہ 4000 گائے نمرود نے کٹوائی اور لوگوں کو کھلایا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا. اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے نہیں ستایا, یہ لکھا ہے کتاب میں. یعنی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہوا کیا پھر اس کے بعد میں, ہوا یہ کہ بہت بڑا طبقہ اس کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا, لیکن بادشاہ بھی نمرود تو مسلمان نہیں ہوا, اور دوسری قوم بھی نہیں ہوئی, ان کے ابا بھی نہیں ہوئے, دوسرے لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ کہانی گئی کہاں کہاں پہ ہوئی؟ تو یہ لکھا ہے کہ کہانی آئین یہاں پہ ہوئی کہ اس نے 4000 گائوں کی قربانی دی نمرود نے ابراہیم کے رب کے لیے, اور پھر اس کے بعد میں ابراہیم کا راستہ چھوڑ دیا, اور اس کے بعد کہا کہ میں تمہیں اس کے بعد ستاؤں گا نہیں کبھی, تمہارا کام تم جانو, لیکن میں اپنا مذہب بھی نہیں چینج کروں گا, نہیں بدلوں گا. یہ لکھا ہے. خیر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب مسلط کیا ان لوگوں پر ایمان نہیں لانے کی وجہ سے, اور اس میں پھر نمرود بھی ہلاک ہوا, چھوڑا نہیں گیا, شرک پر چھوڑا نہیں جاتا. ٹھیک ہے 4000 گائوں کی قربانی دی تھی, لیکن جب مذہب ہی نہیں بدلا تو وہ سارا کا سارا عمل تو ضائع ہو گیا, اعتبار ہی نہیں رہا اس کا, اس کی وجہ سے اس پر اس کو بخشا بھی نہیں گیا. اب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو اس میں نہیں جلے تو کیوں نہیں جلے, کیسا نہیں جلے, تو اس کے 3 مطلب بتائے ہیں. ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے, اللہ پاک نے ان کے جسم میں وہ خصوصیت پیدا کر دی کہ باوجود آگ میں رہنے کے نہیں جلتے تھے, یہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے آگ میں رہنے والے فرشتوں کو آگ نہیں جلاتی, جہنم میں بھی تو خدمت کے واسطے فرشتے مقرر ہیں نا, وہ ان کو آگ نہیں جلاتی. 1000 سال اگر آگ مسل سے جلائی جائے تو اس کے اندر ایک جانور پیدا ہوتا ہے, کیڑا پیدا ہوتا ہے, اگر اس کو آگ میں سے نکال دیے تو مر جاتا. جیسے پانی کے ساتھ زندگی مچھلی کی ہے, ایسے ہی اس کیڑے کی زندگی آگ کے ساتھ ہے. تو وہ خصوصیت اللہ پاک نے ان کے جسم میں پیدا فرما دی ہو, یہ بھی ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ پاک نے آگ کے درمیان, ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں کوئی چیز حائل فرما دی ہو اپنی قدرت سے, وہ تو قدرت والے ہیں جو چاہے کرنے. اور تیسری بات جس کو عام مفسرین اختیار کرتے ہیں جو راجح ہے, وہ یہ ہے کہ براہ راست آگ کی اپنی خصوصیت ہے, ابراہیم علیہ السلام کی اپنی خصوصیت ہے, اللہ پاک نے آگ میں سے اس خصوصیت کو ابراہیم کے لیے سلب کر دیا, آگ جلا نہیں سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, ہم نے آگ سے کہا کہ تو ٹھنڈی ہو جائے تو وہ ٹھنڈی ہو گئی, بس ختم. تو آگ کو براہ راست باوجود جلانے کی صلاحیت رکھنے کے, وہ صلاحیت کو اللہ پاک نے اس میں سے سلب فرما لیا اور آگ جل رہی تھی برابر. زیادہ مفسرین چونکہ یہی فرماتے ہیں, تو یہ جو مستشرقین کا طبقہ ہے, نہیں ماننے والوں کا طبقہ, مسلمانوں میں بڑے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو کہ معجزات کا انکار کرتے تھے. اپنے ہندوستان پاکستان کے اندر ایسے لوگ بہت گزرے ہیں. اس میں ہمارے سر سید جو تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی, ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ وہ معجزات کو نہیں مانتے تھے, وہ معجزات کی توجیہ کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ پتھر پہ عصا مارو اس میں سے پانی نکلے گا, تو بولے یہ امپاسبل بولے, عقل میں نہیں آتی بات, معجزات نہیں, معجزات میں معجزات عقل میں نہیں آتے, معجزات بولتے ہی اس کو کہ وہ عام سسٹم سے الگ ہوتا ہے. وہ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ عصا کے سہارے سے پہاڑ پہ چڑھو, اوپر گئے تو پانی ملتا. وہ انہوں نے ایسے مطلب لکھے ہیں اس کے, تو وہ معجزات کا انکار کر دیتے. یہاں پر بھی ایسے ہوا. ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ آگ جو ہے بذات جلانے والی ہے, تو جلانے کی خصوصیت آگ کے آگ رہتے ہوئے ختم نہیں کر سکتے آپ. لہٰذا ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اور نہیں جلے, یہ نہیں سمجھ میں آنے والی بات ہے. لہذا ہم نہیں مانتے اس کو کہ یہ ایسا نہیں ہوا, کوئی دوسری کہانی ہوئی. اس سے ایک بات بہت بڑی سمجھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں دنیا کی تعلیم کام نہیں کرتی, قابلیت کام نہیں کرتی, صلاحیت کام نہیں کرتی, اوصاف کام نہیں کرتے. اب وہ آدمی اپنے اخلاق کے اعتبار سے اپنے وقت کا مانا ہوا آدمی ہے, قوم کی خدمت کے اعتبار سے اپنے وقت میں اس نے زبردست خدمت انجام دی, صلاحیت کے اعتبار سے جواب نہیں تھا اس آدمی کا, عقیدے کے اعتبار سے ایسا تھا کہ جس کے ساتھ آپ اسلام کا بھی حکم نہیں لگا سکتے, کیونکہ اس عقیدے کا ممکن تو کافر ہوتا ہے. اس عقیدہ رکھنے والے کو تو پر تو کفر کا حکم لگتا ہے. حکم جو ہے نا وہ تو ہم بناتے نہیں کوئی کافر, وہ تو اس کے اپنے ذاتی فعل کی وجہ سے لگا کرتا ہے کہ بھائی یہ فعل اس کا ایسا ہے. اسی وجہ سے کیا ہے, دین کے معاملے میں محتاط مستند طریقے سے لوگوں سے علماء سے پوچھ کے بس اس کے مطابق رہنا, اپنی دین کی عافیت اس میں ہے. نہیں تو قابل ہونے کے باوجود, باصلاحیت ہونے کے باوجود, محنتی ہونے کے باوجود, مخلص ہونے کے باوجود آدمی پھر بھی بھٹک جا سکتا ہے. اور عقیدوں کے معاملے میں بھٹکنا تو بہت ڈینجر ہے. عمل میں بھٹکنے میں فسق ہے اور عقیدے میں بھٹکنے میں کفر ہے, معمولی چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے انہوں نے یہ لکھا کہ اب یہ ہوا نہیں. اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ جلانا جو ہے آگ کا وہ لازم ذاتی نہیں ہوتا, لازم عادی ہے. ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جو لازم ہوتی ہے اس کی قسمیں ہوتی ہیں. لازم ذاتی جو ہے پوری مخلوق میں سے کسی مخلوق میں کوئی صفت اس کی لازم ذاتی نہیں ہے. جیسے چیز اللہ نے بنائی اس چیز کی خصوصیت بھی اللہ نے بنائی, اور وہ دونوں میں ایسا جوڑ نہیں کیا کہ اگر اللہ نہیں بھی چاہے تو اپنی خصوصیت ظاہر کرے, ایسا جوڑ نہیں ہے اس میں. اللہ کے اذن پر ہے وہ چیز, اذن ہوگا تو اس کا اظہار ہوگا, اذن حکم نہیں ہوگا, اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو اس کا اظہار نہیں ہوگا. تو لازم عادی کا مطلب عادتاً ایسا ہے دیکھنے میں کہ ہر آگ جلاتی ہے, ہر پانی ڈبوتا ہے بھگوتا ہے, یہ لازم عادی کہلاتا ہے. تو لازم ذاتی ہے یہ, اس کی کیا دلیل ہے؟ آج تک کسی نے منکرین اسلام میں سے یا مخالفین اسلام میں سے یا ایسے عقیدہ رکھنے والے لوگوں میں سے کسی نے آج تک یہ دلیل نہیں دی یا نہیں دے سکا ہے کہ چیزوں کے اندر جو خصوصیت ہے وہ اس کی ذات کا حصہ ہے. لازم ذاتی نہیں بولتے. لازم ذات کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے وہ بھی چیز ہے, وہ نہیں ہے تو وہ چیز نہیں ہے. اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ذاتی ہیں؟ کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. جب دلیل نہیں ہے تو یہ لازم عادی ہے. لازم عادی عادت کے خلاف ہونا, عادت کے خلاف تو ہوتا رہتا بہت سی مرتبہ. اللہ پاک نے اپنی عادت بنائی ہے کہ آگ سے جلاتے ہیں, اللہ نے عادت بنائی ہے کہ پانی سے پیاس بجھاتے ہیں, اللہ نے اپنی عادت یہ رکھی ہے کہ کھانا کھلانے سے بھوک مٹا دیتے ہیں, سردی گرمی کا انتظام کرنے سے سردی گرمی چلی جاتی ہے. عادت ہے اللہ پاک کی. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اس کے خلاف میں بھی کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ عقیدہ اختیار کرنا کہ اگر ہمارے ذہن میں ایک چیز نہیں آ رہی, ہماری طبیعت آگ ہے جلائے نہیں ہے, کیسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے یہ بات. اور ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس معاملے میں یہ ہے, یہ توحید سے متعلق ہے, وہ یہ کہ تمام کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں, اور ان چیزوں کے اندر جو نفع و نقصان ہے وہ الگ سے اللہ پاک کا رکھا ہوا ہے, رکھا ہوا اللہ ہی کا ہے. اور اس وصف کا, اس نفع کا یا نقصان کا ظاہر ہونا اس چیز سے اللہ کی اجازت پر ہے, اللہ کے حکم پر ہے. اگر اللہ کا حکم نہیں بھی ہوگا تو بھی وہی چیز وہی کام کرے گی, ایسا نہیں ہے. اگر اللہ کا حکم ہوگا کہ وہی کام کرتی رہے جس کے لیے میں نے تجھے بنایا تو وہی کام کرتی رہے گی. جس وقت اللہ کا یہ حکم ہو کہ اب تجھے وہ کام نہیں کرنا بلکہ یہ کام کرنا ہے تو وہ کام کر دے گی. وہ تبلیغ والے عام طور پر سنایا کرتے نا کہ پوری کائنات کیا ہے, برتن ہے کچن کے. جیسے کچن ہے یہ, اس کے اندر برتن رکھے ہوئے ہیں. اب کچن کے اندر جو برتن ہیں اس کے نام ہوتے ہیں, یہ شکر دانی ہے, یہ نمک دانی ہے, اجن والا یہ مرچی دانی ہے, یہ مرچی دان ہے, نمک دان ہے, شکر دان ہے, اس میں ادرک لہسن رہتا ہے, اس میں یہ ہے, اس میں چاول ہے, اس میں آٹا ہے, اس میں تیل ہے. تو اب ہر وقت وہ کپی میں سے وہ ڈبی میں سے وہی نکلتا کیا؟ جو آپ ڈالے وہ نکلتا. ٹھیک ہے, نمک میں ہمیشہ آپ نمک ہی رکھتے, لیکن غلطی سے آپ نے شکر کو نمک سمجھ کے نمک دان میں شکر ڈال دی, اب اس کے بعد ڈال رہے ہیں, تو چونکہ نام اس کا نمک دان ہے تو اب اس میں سے نمک ہی گرے گا, کیا شکر ڈالنے کے باوجود اس میں سے شکر گرنے لگے گی. مرچ کی جگہ پر آپ نے کوئی اور چیز ڈال دی تو بجائے اب یہ کہ نام اس کا, ایسے صاف نقصان کی جگہ ہے, آگ جلانے کے لیے نقصان کی جگہ ہے, تلوار اور چھری کاٹنے کے لیے نقصان کی جگہ ہے, پانی اگر زیادہ مقدار میں ہو تو ڈبانے کی جگہ ہے. مثال کے طور پر یہ ضروری تھوڑی ہے کہ چھری کاٹنے کا ہی کام کرے, ہو سکتا ہے کہ چھری نہ کاٹے, ایسا ہوا. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آگ جلانے کا کام کرے, ہو سکتا ہے کہ نہ جلائے, زندگی کا کام کر دے. اب ہم خود دیکھتے ہیں کہ آگ جلانے کا بھی کام کرتی ہے, آگ زندہ کرنے کا بھی کام کرتی ہے, سارے پکا کے کھاتے آگ سے ہی مزے میں. ایک ہی چیز کی کئی تاثیریں ہو سکتی ہیں, اللہ پاک کی قدرت ہے, نظام ہے ان کا. وہاں محمد عمر پالنپوری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے سارے مر جائیں گے, پھر دوبارہ سور پھونکیں گے تو سارے زندہ ہو جائیں گے. تو ایک آدمی کی ایک سور سے یہ دونوں کام کرتا ہوں گے, بلکہ ایک صاحب پوچھے ان سے, ایک فرشتے کی ایک پھونک ہے اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے سارے مر جائیں گے, پھر اللہ پاک ان کو دوبارہ پھونکنے کا حکم دیں گے تو سارے زندہ ہو جائیں گے. تو ایک ہی پھونک میں دو کام کیسے ہوتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں دو کام ایسے ہوتے ہیں کہ چائے گرم ہوئی تو آپ کیا کرتے؟ پھونک کے ٹھنڈی کرتے. آنکھ میں کچرا گر گیا اور آنکھ جل رہی تو آپ کیا کرتے؟ پھونک کے گرم کرتے. دھرتی پہ پھونک تو پھر آنکھ کو لگاتے نا سیکنے کے واسطے, نہیں کرتے. بتا دیں کہ ایک ہی پھونک ہے آپ کی, آنکھ کو سیکنے کے لیے گرمی چاہیے تو آپ گرم کر کے سیک لے رہے ہیں, چائے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونکنا چاہ رہے ہیں تو پھونک لے رہے ہیں آپ. سانپ زہر کا کام کرتا ہے تو تریاک کا بھی کام کرتا ہے, وہ مارتا بھی ہے, مرنے کا کام بھی اس میں اللہ نے رکھا ہوا ہے, اور بہت سے بیماروں کے لیے شفا کا کام بھی ہے, زندگی کا بھی کام اس میں رکھا ہوا ہے. جزانی کو جو جن کے ہاتھوں پیروں کی انگلیاں جھڑ جاتے ہیں گر جاتے ہیں سڑ کے, وہ تو سانپ کے بھٹ میں گھسا کرتے ہیں تاکہ ان کو کاٹے کام, کیونکہ جیسے سانپ اصل اس کا علاج سانپ کا زہر ہے, جیسے ہی سانپ کاٹتا ہے آدمی اچھا ہو جاتا ہے سانپ مر جاتا ہے. اللہ پاک ان کا ایک نظام ہے. تو ایسے ہی اللہ نے اگر آپ کے اندر شفا رکھی ہو, آپ کے اندر اگر ٹھنڈک رکھ دی ہو تو ٹھنڈک ہو جائے گی, آپ کے اندر اگر گرمی رکھ دیں گے تو گرمی ہو جائے گی. اور آپ کے اندر یہ گرمی ہونا کیا ہے؟ سردی کے اندر گرمی نہیں ہوتی, سردی کے اندر جلن نہیں ہوتی. اپن شکاگو والے ہیں, اپنے کو خوب اچھا معلوم ہے, جب مائنس 20 پہ چلا جاتا ہے اور 20 سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اگر کوئی آدمی انگلیاں اپنی باہر رکھ دے تو دیکھو کیسا جلتا ہے, آگ جلانے سے بھی زیادہ جلتا ہے. اور یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرئنس بھی ہے, کھلی رکھ جائے گی آگ تو بھڑکا لگ پڑ, جیسے آپ آگ میں رکھنے سے چھالے آ جاتے ہیں, بھڑکا پڑ جاتا ہے, تیز جلتا ہے, ایسے ہی سیم جلتا ہے سردی سے بھی. یہ کیا ہے کہ آگ سے جلے گا, وہ تو برف سے بھی جلتا ہے, سردی سے بھی جلتا ہے. تو سردی کے اندر گرمی ہے, گرمی کے اندر سردی ہے, ان کے کھیل ہی ہے, وہ کسی میں کس میں سے کیا چیز ظاہر فرما دیں, جس چیز کو چاہے جس چیز کا ذریعہ بنا لیں, یہ ہے مسئلہ. وہ اسی وجہ سے ہماری بات یہ, ہمارے عقیدہ اس معاملے میں یہ ہے کہ حضرات انبیاء کے ساتھ جو اللہ پاک کے معاملات ہوئے ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے بیان کیے گئے ہیں. اور یہ تو اللہ پاک نے بیان ہی اس لیے کیا ہے کہ دیکھو میں اپنے محبوب کی کیسے میں نے مدد کی. اگر ایسی کوئی توجیہ ہو الٹا, مطلب ایسا بالکل منطقی نکالا جائے سنسیئرلی معقولی قسم کا, تو اس میں اسپیشل مدد کرنے کا مضمون بھی نہیں نکلے گا. بتانا تو یہی ہے کہ ہمارے چہیتوں کو جب ہم بچانا چاہتے ہیں تو کسی بھی طرح سے بچاتے ہیں, ایون ایسے بھی بچا لیتے ہیں کہ ڈائریکٹ آگ میں رکھ کے بھی ہم ان کو نئے نقصان پہنچانے نہیں دیتے. تو جو ہماری بات مانیں گے, ہمارے اپنے بنیں گے, ہم ان کو اسپیشل فیور دیں گے, ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ پاک. اب دنیا کے اندر اسپیشل فیور دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے, اگر دنیا میں دے دیا تو دنیا میں بھی دے دیں گے, نہیں تو آخرت میں تو وہ ضرور دیں گے, کیونکہ اپنے وعدے کے خلاف. اگر یہاں انہوں نے نہیں دیا ہے تو وعدہ تو برقرار ہے ان کا, وعدے کے خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتے. اگر یہاں نہیں دیا تو وہاں تو ضرور دیں گے ہی دیں گے, اور اسپیشل فیور ہی چاہیے اصل میں, ان کی رضا مل جائے, جہنم سے بچ جائے بندہ, اپنے گناہوں کی نحوست سے بچ جائے, اس کو گناہ معاف کر دیے جائیں, اسپیشل فیور مل جائے گا اس کو, یہی بتانا بھی چاہتے ہیں. تو اس کو یہ جو سورۃ الانبیاء اس کا نام ہے, اس میں بات اصل میں یہی ہے کہنے کی کہ انبیاء جو تھے وہ ہمارے بندے ہوتے تھے, ہم سے ڈرتے تھے, ہماری عبادت کرتے تھے, ہماری بات مانتے تھے, ہمارے چہیتے تھے. اور انبیاء کو بھی ہم نے جب انہوں نے ہم سے دعا کی, ہمیں ہماری طرف توجہ, ہم سے مانگا, ہم نے ان کی مدد کی ہے. تو ماننے والوں کے ساتھ میں ہم ایسے ہی کرنے والے ہیں, کریں گے. یہ اللہ پاک ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں, حالات سے ڈرو مت. حالات اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خود کیسے حالات پیش آ گئے, سب کو پتا ہے کہ کتنے سخت حالات ہیں, آخر تک کے حالات ہیں. کپڑے اتار کے ایک آدمی کو آگ میں بھی ڈال دیا گیا, اس سے آگے اور کیا حال ہونے کا ہے. اس وقت بھی اللہ مجھے بچا لیا. اب زندگی میں کسی کو اللہ پاک بچا کے زندگی دے دیتے ہیں, اور کسی کو شہادت کا مرتبہ دے کے اپنے پاس بلا کے دے دے کہ اب تو ہمیشہ کے لیے مزے میں رہو, کام وہ لکھ لکھے میں گھر کے درد میں رہتا ہے. تو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے کہ اپنے بندوں کے بارے میں کس بندے کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں, کیا مناسب سمجھتے ہیں. اس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں, وہ ارادو بھی قیدن فجالنا ہوں ملخرین، انہوں نے ہمارے ساتھ چال، ابراہیم کے ساتھ انہوں نے چال کھیلی تھی، ہم نے سب کو نقصان کر دیا، اپنی چال میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ورنہ جینا ہو ولوطا، ہم نے ان کو بھی نجات دیا اور لوط کو بھی نجات دی. حضرت لوط جو ہیں، حضرت لوط علیہ السلام، یہ ان کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ہیں اور ان کے بھتیجے قرار دیے جاتے ہیں. تو پھر وہ ان کے ساتھ ہو گئے تھے، پھر یہ دونوں مل کے عراق سے، عراق کے ہیں اصل ابراہیم علیہ السلام، عراق سے نکل کے شام کی طرف چلے گئے، ملک شام کی طرف. اسی کو فرما رہے ہیں الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف ہم نے ان کو پہنچا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. شام کی زمین کو اللہ پاک نے فرمایا کہ بارکنا فیہا، ہم نے اس میں برکتیں رکھی ہیں. ایک تو وہاں بیت المقدس، اور پھر دوسرے اس کے ساتھ کا ایریا پورا کا پورا اطراف کا جو ہے وہ برکتوں والا ہے. قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بھی یہ لفظ موجود ہے. ابراہیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تھی تو اس موقع پر بھی اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو مسجد حرام سے بیت المقدس، مسجد الاقصا، مسجد اقصا پہنچایا جس کے اطراف ہم نے، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. علماء نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے اس میں برکتیں ہیں کہ وہاں پانی بہت اچھا ہوتا ہے، وہاں جناب ہر قسم کے کھانے پینے کی چیزیں سب سے اعلیٰ ہوتی ہیں. اس اعتبار سے جو مادی منفاتیں ہوا کرتی ہیں، پھل پھول پھلواری غلے وغیرہ، اس اعتبار سے برکتیں ہیں. اور روحانی برکتیں یہ ہے کہ اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پیدا ہوئے ہیں اور اکثر انبیاء علیہ السلام کے مزارات وہیں پر ہیں. یعنی دنیا میں آنے کے اعتبار سے بھی انبیاء میں اکثر کا ظہور اس کے اطراف میں ہوا ہے، اور ان کے مدفن ہونے کے اعتبار سے، دفن کیے جانے کے اعتبار سے بھی وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں ہے، تو اس کے انوار و برکات ہیں وہاں پر، خاص رحمتیں برکتیں ہیں. اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ التی بارکنا فیہا للعالمین. اور یہ ہے کہ ملک شام کو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. قرآن پاک میں جب یہ بات ہے تو احادیث مبارکہ میں یہ بات فرمائی گئی کہ قیامت کے قریب ایمان والوں کے لیے ملک شام ہی سب سے زیادہ قابل ترجیح مقام ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشین گوئیاں فرمائی کہ جب مسلمانوں میں تین جماعتیں ہو جائیں گی اور دشمنوں سے لڑائی شروع ہو جائے گی، اس موقع پر مسلمانوں کو ایک طرف سمیٹ کے جمع ہونا پڑے گا، تو صحابہ نے پوچھا کہ اس وقت کے مسلمان کہاں جمع ہوں؟ فرمایا کہ ملک شام میں جمع ہونا پڑے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت سب کو پتا ہے کہ ملک شام سے ہوئی تھی، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام میں رہتے تھے. تو ان سے حضرت علی سے فرمایا گیا تھا کہ ان کے لیے تم بد دعا کر دو. فرمایا کہ میں اس کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ملک شام کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ ملک شام والوں کی برکت سے ساری زمین والوں کو روزیاں دی جاتی ہیں، وہاں ابدال ہوتے ہیں. وہیں سے پتا چلا کہ اولیاء اللہ کی قسمیں ہوتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ابدال کا، اختاب وغیرہ کا ذکر فرمایا. تو ملک شام کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جس کا مقام، جس کی عزت اور شرف پہلے بھی ظاہر ہوا، پھر قیامت کے قریب بھی جب مسلمانوں کے ساتھ معرکہ آرائی غیروں کی زیادہ ہونے لگے گی، اور بالآخر مسلمانوں کا سمٹنا ہوگا، اور پھر مسلمانوں کو دجال سے لڑنا ہوگا، پھر مسلمانوں کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، یہ سارے واقعات بھی یہ ملک شام کے ایریا میں ہی ہونے والے ہیں سارے کے سارے. یہ وجہ ہے کہ دمشق کے اندر وہ اترنے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. اسی لیے اس کو فرماتے ہیں ونت جینا ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب نافلہ. پھر ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا، انہوں نے دعا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی تھی. یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے. یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، نبی ہو کچھ بھی ہو، جس کو دینا ہے جب دینا ہے جب بھی دیتے ہیں. نہیں دی تھی اولاد، پھر 90 سال کی عمر میں جا کے ان کو اولاد ہونی شروع ہوئی. جب ابراہیم علیہ السلام 90 سال کے ہو گئے جب اولاد ہوئی ان کو. اور ابنا لہو اسحاق، وہ یعقوب، پہلے اسحاق پیدا ہوئے بڑے بھائی، پھر اس کے بعد اسماعیل پیدا ہوئے چھوٹے بھائی. وہ یعقوب نافلہ، اور ہم نے پھر یعقوب دیا مزید، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں. وکلن جعلنا صالحین، اور سب کو ہم نے نیک بنایا، سب نیک تھے. جعلنا ہم ائمہ یہدون بامرنا، پھر ہم نے ان کو امام بنایا، مقتدا بنایا لوگوں کا. پھر ہم نے ان کی طرف وحی کی، ان کو نبی بنایا، اور نبوت کے ذریعے سے جو کام وہ کرتے تھے وہ یہ کہ نیک کاموں کی ترغیب دیتے. تو اس کا مطلب ہوا کہ وحی کے ذریعے سے جو علم آتا ہے اس میں جس کام کی ترغیب انسان کو دی جاتی ہے، جس کام کے کرنے کو کہا جائے گا وہ نیکی ہوگا. برے کام کی ترغیب نبی کی تعلیمات میں نہیں ہوگی کبھی بھی. اور پھر اس میں خصوصیت کے ساتھ میں دو چیزیں ہیں، وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کو قائم کرنے کا وہ حکم کرتے تھے، زکات دینے کا وہ حکم کرتے تھے. تمام بدنی عبادتوں میں، جان سے کیے جانے والی عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے، اور مال سے کیے جانے والی عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت زکات ہے. اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ نماز کو ذکر کر کے پورے بدنی عبادتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور زکات کو ذکر کر کے پورے مالی عبادتوں کی طرف ذکر کیا جاتا ہے، اشارہ کیا جاتا ہے. اور مقصود یہ ہے کہ جان اور مال دونوں سے نیک کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دیا کرتے تھے. اور چونکہ جانی کاموں کے اندر نماز کی اہمیت ہے تو اس لیے نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، مالی کاموں میں زکات کی اہمیت ہے تو اس لیے زکات کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو ہر مسلمان کو نماز اور زکات اس کا بڑا اہتمام رکھنا ہوتا ہے. نماز پانچ وقت کی ہر مسلمان پر فرض ہے, کسی طرح سے اس کو ادا ہونے سے جو ہے نا چھوڑے نہیں, اس میں قضا ہونے نہ دے, قضا ہو رہا ہو رہی ہو تو اس کا علاج کرے, اس کی تلافی کرے, اپنے نفس کو سزا دے, کچھ کرے, بارہ نماز نہیں چھوٹنا ہے. کہے گا میں چھکے آ گیا تھا, سو گیا, فجر کی نماز رہ گئی, فجر کی نماز رہ جا رہی, بھائی کیسے رہ جا رہی, کچھ کرو. ٹھیک ہے, رہ جاتی ہے, ہو جاتا ہے ایسا, علاج خالی مت بیٹھا اس کو, مجھے موقع مل جاتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں, نہیں ملتا ہے تو نہیں پڑھ, یہ کیا بات ہوئی صاحب. دوسرا کام موقع ملے تو کرنا ہے, نہیں تو نہیں کرنا ہے. نماز کے لیے نہیں ہے موبائل کی, موقع ملے تو کرنا. موقع کی جی تھوڑے موقع پہ تھوڑی رکھا گیا نماز کے مسئلے کو, نماز موقع پہ نہیں رکھی گئی, فرصت پہ نہیں رکھی گئی. نماز تو اصل ہے, اس کے لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں. موقع ملے تو جاب کر لو, ورنہ مت کرو. ارے یہ کوئی تھی کہ کیسی تھا یہ الٹی بات ہے, کیسے کھائیں گے کیسے پئیں گے. تو یہ بھی تو یہ بھی تو ایمان بنانے کا ہی ہے کہ کھانا پینا نوکری سے تھوڑی ہے. جتنے کھا رہے پی رہے سارے نوکری کر رہے ہیں کیا؟ ساؤتھ پورا بھرا ہوا ہے, کھا رہے پی رہے مزے میں, جنگل کے درندے پورے کھا رہے پی رہے مزے میں, سمندر کی مچھلیاں پورے کھا رہے پی رہے مزے میں. یہ ضروری نہیں ہے کہ کھانے پینے کے واسطے ضروری ہے کچھ ایسی چیز, وہ ایک سسٹم ہے جو اللہ نے رکھا ہے اور ہمیں حکم دیا کرنے کا, کرنا بھی ہے, لیکن نماز پڑھنا ہے. اب جاب کو بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں دے رہا ہے, وہ بھی کہنے کا بھائی مجبوری ہے, جاب تو کرنا ہی ہے نا, اس لیے بھائی اگر نماز پڑھنے کا موقع نہیں دے تو جاب ہی نہ کرو. اس کو بولو کہ نماز کے لیے, نماز تو اصل ہے میرے پاس, اور سمجھانا ہوتا ہے تھوڑا. اگر کوئی جاب میں نماز پر اعتراض کرے تو اس کو ٹائم لے کے تھوڑا سا ایک مرتبہ ایک دس منٹ کا اس کو بٹھا کے سمجھانا کہ بھائی اگر میں جاب کے دوران میں میرے کو استنجا کا تقاضا ہو جائے, واش روم جانا پڑ جائے, باتھ روم جانا پڑ جائے, تو مجھے جانے دو گے نہیں دو گے؟ کہنے کے دوں گا. تو یہ بتانا کہ مذہبی اعتبار سے نماز ہمارے پاس اس سے زیادہ ضروری ہے, چھوڑ نہیں سکتے ہم اس کو, چارہ ہی نہیں ہمارے پاس, ہم مجبور ہیں. بقیہ یہ کہ آپ کا وقت ضائع ہوگا, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. دس منٹ اگر ہم نے اس میں لے لیے تو دس منٹ آپ کو زیادہ کام دے دیں گے, دس منٹ اگر ہم نے اس میں لے لیے تو کھانے کا جو ٹائم آپ نے دیا اس میں سے دس منٹ کم کر لیں گے, ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اسے تھوڑا سا سمجھایا جائے بندے کو. تو خاص طور پر عیسائی جو بھی ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں, یہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے. قرآن پاک میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ عیسائیت جو ہے نا وہ آدمی کو نرم رکھتی ہے. عجیب ہے, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, تمہارے سے دشمنی زیادہ رکھنے والے مشرک ہیں اور یہودی ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, اور تم سے محبت رکھنے والے, تم سے نرمی کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو یوں کہتے ہیں کہ ہم نصارا ہیں. اچھا قرآن میں ایک بات آ گئی نا, آپ قیامت تک لکھ دو اس کو, قیامت تک اس کا مشاہدہ کر سکتے آپ. ذالک بأن منہم قسیسین وربانا وأنہم لا یستکبرون, ان میں قسیس ہوتے ہیں, راہب ہوتے ہیں اور بڑاپن نہیں ہوتا زیادہ. کچھ ہے بات جو اللہ پاک نے بیان پر بتا, اگر ہم مانیں کہیں گے تو مانتے کیوں نہیں. آج بھی دیکھیے اتنی پالیٹکس ہونے کے باوجود, اتنا جو ہے نا دوسروں کی باتوں میں ان کے آنے کے باوجود, جو جنرل پبلک ہوگی ان کے مزاج میں ایک سافٹنس آپ کو ملے گی. نرم بات ہے, آپ سمجھائیں گے تو سمجھ جائیں گے وہ چیز کو. تو یہ ہمارا نفس ہے جو ہم کو یہ سجاتا ہے نوکری کے خاطر, پیسوں کے خاطر, کہ اگر تم ایسا کرو گے تو کام نہیں بنے گا. وہ ٹھیک ہے, ایک جگہ تم کو داڑھی رکھنے نہیں دیتے, دوسری جگہ رکھنے دے دیں گے, ایک جگہ نماز پڑھنے نہیں دیتے, دوسری جگہ پڑھنے دے دیں گے. پیش کرنا ہوگا نا مسلمان بھائی جی, تو مجبور دس میں سے ایک داڑھی رکھنا چاہ رہا ہے, نو نہیں رکھنا چاہ رہے, تو نہیں بولتا اگر یہ اتنا نیسسری ہوتا تو یہ نو کی چہرے ایسے کیوں ہے. بیس میں سے ایک نماز پڑھنا چاہ رہا ہے, انیس نماز نہیں پڑھے, تو یہ بتا کہ نماز تمہارے مذہب میں اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو یہ انیس کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم نے اپنے کو بدنام کیا ہوا ہے اور ہم نے موقع دیا ہوا ہے دوسرے کو بولنے کا. اگر مسلمانوں کی اکثریت اس پہ آ جائے کہ نہیں بھائی یہ تو نیسسری ہے, وہ ہونا ہی پڑے گا, تو آپ کو وضو خانہ بنا کے دیں گے, آپ کو نماز خانہ بنا کے دیں گے. تو بھائی وضو کرو, نماز پڑھو. جیسے ایئرپورٹ پہ وضو خانہ بنا دیا, اپنی ضرورت سے بنایا انہوں نے, لیکن کام تو ہمارے بن گیا. اپنی ضرورت سے کیوں بنایا؟ مجھے ایک صاحب نے بتایا جو ایئرپورٹ کے پاس وضو خانہ بنا, تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان کو وضو خانہ کیوں بنایا. تو وہ ایئرپورٹ کے جو وہ لوگ ہیں پارکنگ والے لوگ, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ لوگ وضو کرتے ہیں, اگر پھسل کے گر گیا کوئی تو سو ہم کو ہوگا, بہتر ہے کہ ان کو وضو خانہ بنا کے دے دو, اس لیے ہم نے ان کو بنا کے دے دیا. تو یہاں پہ ہو جاتی ہے اس قسم کی چیزیں, ہم اپنے پیش کرنے کے انداز نہیں رکھنے کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں. نماز نہیں چھوڑ سکتے میرے بھائی, ہم لوگ نماز کی پابندی کرنی, اور ہم جو نماز کے عاشق ہیں, چاہنے والے لوگ ہیں, ان میں ایک بیماری ہوتی ہے کہ باوجود نماز کی اہمیت ذہن میں ہونے کے, پڑھنے کا ارادہ بھی ہونے کے, بعض مرتبہ بعض چیزوں کی وجہ سے ہماری نماز میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, اس کا علاج کرنا. ہمارے ایک دوست ہیں, ایسی نماز ان سے ایک مرتبہ قضا ہو گئی, خیر وہ پلا کے پڑھ لی, بہت افسوس کیا آپ نے. پھر دوسری مرتبہ قضا ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو گڑبڑ ہو رہی. تو انہوں نے یہ تدبیر کی, انہوں نے خود بتایا مجھے, انہوں نے یہ تدبیر کی کہ آفس کو جانے سے پہلے ناشتہ بنایا اچھا قسم کا پرتکلف, پھر اس کے بعد میں دسترخوان لگایا, پورا ناشتہ جمع دیا, پھر منہ ہاتھ دھو کے کر کے آ کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے, اور اس کے بعد کہنے لگے اب آپ کھا نہیں سکتے. پہلے سے بغیر کھائے کے ناشتے میں جاپ کو نہیں چلے گئے, پورا اہتمام کیا, زبردست قسم کا خوشبودار ناشتہ اچھا بنا کے اس کو سجایا اور منہ دھو کے کر کے بیٹھ گئے وہاں پہ. اس کے بعد کہنے لگے کہ نماز نہیں پڑی, آپ نے نہیں کھا سکتے. اور جب نماز جب تک ایسی نماز خدا کریں گے تو کھانے نہیں ملنے والے. وہ ایسا شاد پڑا کہ بس اللہ کا فشکر ہو گیا, وقت پہ آنکھ کھلنی شروع ہو گئی. نفس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو چرکا لگتا ہے تو وہ خود ہی اٹھا دیتا ہے کہ بھائی کر لو اپنا کام. یہ کا مصیبت ہے کہ مجھے شام تک کھانا نہیں ملے گا. تو مختلف تدبیریں کرنی پڑتی ہیں, کبھی نمازوں پر نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں. نماز قضا ہوگی, 20 رکعت قضا نماز نفل پڑھو. اب ایک مرتبہ پڑھوا دے گا نفس, دوسری مرتبہ پڑھوا دے گا, تیسری مرتبہ پڑھے گا, یہ سر کا درد ہے. اٹھ جا بھائی, تھوڑا ہیلپ شیطان بھی کر دے گا آ کے کہ بھائی یہ اس کی 2 رکعت جاتی ہیں تو یہ 22 کرتا ہے ان کو. کبھی مال سے آدمی کو صدقہ کرنا پڑتا ہے, کبھی دوست احباب کو بولنا پڑتا ہے تم اٹھا دو, دعا بھی کر لی, الارم بھی لگا دی, دوستوں سے بھی کہہ دیا, گھر والے سے بھی کہہ دیا, پانی ڈالنے کو بھی کہہ دیا, پھر بھی بعض مرتبہ ہوتا ہے. مختلف تدابیر شیخ جو ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی اپنا مشیر ہونا پڑتا ہے اپنے دین پر, دین کی نگرانی کے لیے, یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر ایسے معاملات میں مسئلہ سلجھتا نہیں, الجھا ہی رہتا ہے. ہر مسلمان کو اس کا ایک نگران کار اس کے دین کا اور اس کے ایمان کا ہونا پڑتا ہے, جس کو ہمارے اپنی اصطلاح میں شیخ کہتے ہیں, جو تربیت کے ماہر ہوتا ہے. ہر آدمی کی اپنا ایک تربیت کا پروسیس ہے, جو ایک کا دوسرے سے بالکل الگ ہوتا ہے. جیسے علاج معالجے میں, ٹریٹمنٹ میں ایک کا دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے. جیسے ہر ایک کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے, ایسے دین میں, دین میں انسانیت کی پرستش نہیں ہے, شخصیت پرستی نہیں ہے. ہمارے بھائی صاحب بڑی اچھی بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ بھائی دین میں شخصیت پرستی نہیں ہے, لیکن دین میں شخصیت کی سرپرستی ہے. ایک نگران ہونا, اور جس کا نگران نہیں ہوتا, بڑے سے بڑا عالم ہو اس کو بھی شیطان مار لیتا ہے, کیونکہ علم سے آپ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, معرفت سے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کو کیا چیز نہیں معلوم ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ عبادت سے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس کو کیا چیز نہیں معلوم ہے. ہر نبی کی مسجد اٹینڈ کیا ہوا ہے وہ, ہر پیغمبر کو دیکھا ہوا ہے وہ, اسے کون مقابلہ کر لے گا بھائی؟ اس کو کیا نہیں معلوم ہے؟ 6 لاکھ سال اس نے عبادت کی ہے, تم کیا کر لو گے؟ تو عابدوں کو عبادت کے راستے سے, عالموں کو علم کے راستے سے, بھائیوں کو دعوت کے راستے سے, مشائخوں کو مشیقت کے راستے سے, انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پاس جو پوٹلا ہے وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے نا, ایسا بہت بڑا ہے. وہ نگرانی سے اس کا تعلق ہے کہ دوسرے آدمی کو اس سے نگرانی کرانا. ہمارے اہل اللہ اور بزرگان دین جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو باوجود مفتی عالم فقیر محدث ہونے کے مسئلہ کسی اور سے پوچھتے تھے, اپنے لیے جب آتا تھا کہ حضرت آپ کو کیا بتانے کی ضرورت ہے, بھائی نفس کا کوئی بھروسہ نہیں, ان سے پوچھ لوں گا وہ صحیح تجزیہ کر کے بتا دیں گے. اسی کے مطابق کیوں نگرانی ہونی پڑتی ہے. اور جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے وہ کم علم والوں سے, یہ ایک بہت علم کی بات ہے, ذہن میں رکھیے اس بات کو, جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ان کے بانی جو ہے نا وہ کم علم نہیں تھے اور کم محنت کرنے والے نہیں تھے, محنت زیادہ کرتے تھے, انتہائی باصلاحیت تھے اور پیدائشی طور پر بہت سی صلاحیتوں کے مالک تھے. بائی نیچر ہوتا ہے کوئی زیادہ صلاحیتوں کا ہوتا ہے, کوئی کم صلاحیتوں کا, اپنے سے بہت صلاحیتوں کے مالک تھے. پھر بہت قابلیت انہوں نے پیدا کی, پھر اس کے بعد میں بہت محنت کی, 18-18 گھنٹے 20-20 گھنٹے محنت کرنے والے تھے وہ لوگ جو آج گمراہ فرقوں کے بانی ہیں. پوری تاریخ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی, کتابوں میں تک تفصیلات اس کی موجود ہیں, جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے. ہوا کیا؟ کوئی نگران نہیں تھا علم کی, ایمان کی, دین کی, ان کی باتوں کی, ان کے اعمال کی, کوئی نگرانی کرنے والا نہیں تھا. شیطان نے مار لیا. شیطان کے سامنے کیا علم جتا ہوگی, کیا تقویٰ جتا, کیا اپنی زندگی جتا ہوگی, کیا اپنی صلاحیت جتا ہوگی, وہ بہکانے کا ماہر ہے. خود امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فلسفے کے چونکہ امام گزرے ہیں, تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کے پاس گئے, انہوں نے جو ہے ان کو ذکر بتایا, ایک خاص قسم کا ایکسرسائز ہوتی ہے, ایکسرسائز کراتے ہیں شروع میں. تو وہ ایکسرسائز انہوں نے اس موقع پر جو ان کو کرائی, ان کے حالات کے اعتبار سے تو کچھ دھواں تھا ان کے اندر سے نکلنا شروع ہوا, ان کے دماغ میں سے ایسا ان کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز نکل رہی ہے. انہوں نے اپنے شیخ کو سنایا کہ ایسا کچھ دھواں سا نکل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فلسفہ تم نے پڑھا ہے نا یہ نکل رہا ہے. لگے لاہور علاقہ پوری زندگی محنت کر کے میں نے یہ حاصل کی, یہ مجھے بخار کی شکل میں نکال دے رہے, دھوئیں کی شکل میں, مجھے نہیں چاہیے ایسی پیری مریدی. وہ بھاگ گئے وہاں سے. جب امام راضی کے وصال کا وقت قریب ہوا تو شیطان آ گیا, کہنے لگے اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دلیل ہے. کہنے لگے اس میں تو یہ گڑبڑ ہے. کہنے لگے یہ دوسری دلیل ہے. کہنے لگے اس میں یہ گڑبڑ ہے. کہنے لگے یہ تیسری دلیل ہے. کہنے لگے اس میں یہ گڑبڑ ہے. 99 دلیلیں دی اس نے, انہوں نے, اور اس نے 99 دلیلوں میں ایک ایسی پاسبلٹی نکال دی جس سے وہ دلیل اپنی طاقت کھو رہی تھی. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف بزرگوں میں سے تھے, اللہ پاک مدد کرنا چاہتے تھے امام راضی کی, تو ان کو کشف ہوا, وہ وضو فرما رہے تھے کہ شیطان نزا کا وقت ہے, موت قریب ہے, اور شیطان مباحث میں لگا ہوا ہے, اور یہ معقولی آدمی اپنے فلسفے کے گمان میں تھا کہ میں بہت فلسفی ہوں, مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا, یہ موت مرتے وقت میں ہار جائے گا تو بے ایمان مر جائے گا. کیونکہ اب ہار مان کے جانے کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں, والی بات ہو جائیں گی نا. فوراً ان کو کشف ہوا تو انہوں نے وضو کرتے ہوئے پانی ایک دم پھینکا اور یہ فرمایا کہ بھائی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں, دلیل سے کوئی بحث نہیں ہے فلسفے کی, یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. وہ آواز ان کے کان تک اللہ نے پہنچا دی. انہوں نے کہا کہ بس کوئی دلیل ہو یا نہ ہو میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, یہ کہنا تھا انتقال ہو گیا. ایسی نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے اللہ والوں کی, تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں قابلیت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے. اور اس پر یہ بات میں نے عرض کی کہ اب یہ نماز کی نگرانی ہے, زکات کی نگرانی ہے, مالیات کی لائن کی نگرانی, جانیات کی لائن کی نگرانی یہ کرنی پڑتی ہے. کہ اللہ پاک نبیوں کی خاصیت یہ بیان فرما رہے ہیں, واوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و کانوا لنا عابدین, وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے, ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ ہمیں قرآن پاک کا علم عطا فرمائیے, احادیث مبارکہ کا علم عطا فرمائیے, دین کی فہم میں مولا ہمیں نصیب فرمائیے, اور دین پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا فرما دیجیے. اللہ اس کی ہمت عطا فرما دیجیے اور دین پر عمل کروا دیجیے. آپ ہی کی توفیق سے سب کچھ ہو سکتا ہے مولا, آپ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کے محبوب بندوں کی جیسے آپ نے مدد فرمائی, اے اللہ ہم تو خطا کار ہیں, قصوروار ہیں, ظالم ہیں اپنے نفسوں پر, ہم توبہ کرتے ہیں, آپ سے معافی مانگتے ہیں. مولا ہماری بھرپور مدد فرمائیے, ہمارے گناہوں کے باوجود ہماری مدد فرمائیے, ہماری معصیتوں کے باوجود ہماری مدد فرمائیے, فضل فرمائیے, تائید غیبی کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ, اے مولا ہمیں اور ہماری اولاد کو دین پر قائم رکھیے, ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے. اے مولا کریم, ہر قسم کی آفت سے, مصیبت سے, پریشانی سے, اپنوں کی طرف سے, پرایوں کی طرف سے, جنات کی طرف سے, یا اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے, نظر سے, آسیب سے, سحر سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہماری بھرپور مدد فرمائیے, اور دین کے جو کام مولا آپ کی توفیق سے انجام دیے جا رہے ہیں اس میں بھرپور مدد فرمائیے, جس جس طرح سے اس میں مالا جو حاجتیں ہیں ان کا تکفل فرمائیے, ان ضرورتوں کو پورا فرمائیے, جو ہم نے مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرمائیے, اور جو مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے تھا یا اللہ وہ بھی اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین.